السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه ومن سنته الى يوم الدين. اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الشعراء پارا نمبر 19 آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کیا تھا، فارسائٹ عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی. اور جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے، وہ اس چیز کی ضرور کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کو ایمان کی روشنی نظر آ گئی ہے تو وہ اپنے گھر والوں تک اس کو ضرور پہنچائے. وہ اپنے خاندان والوں کا کنسرن ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر ذکر آیا کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ ذکر کیا. تو جس کے دل میں محبت ہوگی اللہ کی، وہ چاہے گا کہ باقی لوگ بھی اس محبت سے آشنا ہو جائیں. اور خاندان والوں کا ہمیشہ سے اصول یہی رہا، چاہے وہ انبیاء کے خاندان والے ہوں یا وہ صحابہ کے خاندان والے ہوں یا وہ میرے اور آپ کے خاندان والے ہوں، جب بھی آپ خاندان میں دین پہنچائیں گی تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ان کی نظر میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، جیسے بالکل ہم کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. تو سب سے مشکل کام گھر والوں میں تبلیغ کرنا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا اور پوچھا کہ یہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں سوسائٹی کے، ان کو کوسچن ضرور کرے. اس کے پیچھے جو ریزن ہو، جو اس کے کام کرنے کے پیچھے موٹیو ہو، اس کو ضرور پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر آج کوئی بچی کہے کہ میں پیلا جوڑا ہی کیوں پہنوں. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہوں تو میں کیوں کیک کے اوپر جو ہیں وہ کینڈلز لگاؤں، یا برتھ ڈے کیوں سیلیبریٹ کروں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس نے شروع کیا، اس کو میں اگر کروں گی تو میں کس کو فالو کروں گی. تو اسٹیبلش نارمز کے اوپر سوال اٹھانا، یہ وہی کام کرتا ہے انسان جس کی عقل جو ہے وہ سلامت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سلیم الفطرت انسان تھے، ان کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اسٹیبلش نارمز کے لیے بات کی کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ جو تم کرتے ہو اس کا مقصد کیا ہے. قوم نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. آج بھی آپ کسی سے سوال کریں جو قوم کے اندر، جو معاشرے کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں، کہ آپ یہ رسم کیوں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک رسم کرنا کہ وہ جو دلہن گھر پر آتی ہے تو اس کو کھیر کھلاتے ہیں یا کیا کھلاتے ہیں، یا کچھ گھروں کے اندر جو ہیں وہ کچھ دروازے کی دہلیز پر کچھ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں تیل ڈالتے ہیں یا کیا ڈالتے ہیں. مختلف گھروں کے اندر مختلف رسمیں ہوتی ہیں. تو کوئی سوال کرے کہ بھائی اس کا مقصد کیا ہے، تو اکثر و بیشتر آپ کو مقصد کا جواب تو نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں بھائی سبھی ہی کرتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، یا ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کبھی تمہارے جو باپ دادا کام کرتے آئے، اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری خاندانی رسمیں ہیں، تم نے کبھی سوال کیا وہ نیک مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یا وہ جو سالیاں ہوتی ہیں وہ دلہا کی انگلی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں اس کی جان سے کہ جب تک جو ہے تم ہمیں کچھ دو گے نہیں، ہم جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کیا نہیں کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ان ساری رسموں کی طرح یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ کیونکہ سب کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے اس کو کرتے ہیں. میرے تو یہ سب دشمن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ یہ میرے لیے تو سب دشمن ہیں، الا رب العالمین، بجز ایک رب العالمین کے، الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. ڈکلیئر کر دیا انہوں نے صاف طرح سے حق کو, حق کا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے, اپنے دل میں لے کر نہیں بیٹھا رہتا کہ رسموں کو دیکھے اور اس کے بعد کہے ہاں ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کیا کروں, خاموشی ہی بہتر ہے, بری بن جاؤں گی بولوں گی تو. ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں, انہوں نے فوراً اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کیا. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی, جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِي, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُونِي ثُمَّ يُحْيِينِي, جب جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا. جو مومن ہوتا ہے اس کا سارا فوکس زندگی کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے, یعنی دنیا کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے, موت کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے. اس لیے ان کا سارا فوکس بھی اس پر رہا کہ وہ مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا. اور جو کافر ہوتا ہے, جو منافق ہوتا ہے, اس کا سارا فوکس دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے, وہ اسی زندگی کے لیے روتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطعمو ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب, ربی حب لی حکمن و الحقنی بالصالحین, مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ شامل فرما. صالحین کی یہ دعا رہی ہے, اس دعا کو یاد کر لیں. اور کبھی کبھی دعاؤں کے اندر آپ ایسے الفاظ مانگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت کچھ نواز دیتا ہے. آپ انبیاء کی دعاؤں کا یہ مزاج دیکھیں گی کہ انبیاء جس مشکل کا شکار ہوتے تھے اس مشکل کا اظہار اپنے الفاظ میں نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ ایک جنرلائز دعا کر دیا کرتے تھے. یونس علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے, بس انہوں نے دعا کی تھی کہ بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی ساری کہانی بتا دی کہ میں جو جلدی نکل آیا تھا وہ میں نے ظلم کیا تھا اپنی جان کے اوپر, وہ میں نے غلطی کی تھی اور میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اسی طرح آدم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا, اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے پھل کھا لیا. ان جنرل بات کی, ان جنرل بات کیوں کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی وہ دعائیں جو ہے گفٹ کے طور پر دے دیتا, لیگیسی کے طور پر وہ انبیاء اپنی دعائیں چھوڑ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں ایک جنرل بات کی کہ کیونکہ ان کو اپنی قوم کا ساتھ پسند نہیں تھا, اس لیے کہ ان کی قوم مشرق تھی, ان کی کیمسٹری اپنے قوم کے لوگوں سے نہیں ملتی تھی, تو انہوں نے کیا کہا, ربی حب لی حکمن, اللہ مجھے حکم دے, وزڈم دے کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں, ان کی باتوں میں نہ آؤں, اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے ان کے مقابلے میں جو صالحین میں سے ہوں, اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما, اور میرے باپ کو معاف کر دے, بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے, اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد, بجز اس کے الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور داخل ہو جائے گا. انسان اپنے دل کا ضرور جائزہ لے کہ انسان کا دل قلب سلیم ہے کہ نہیں ہے. قلب سلیم, فطرت جس کی بالکل سلامت ہو, جس فطرت کے اندر دنیا کی غفلت کی ملاوٹ نہ آئی ہوئی ہو. سکالرز کہتے ہیں کہ انسان تین مواقع کے اوپر اپنے دل کا جائزہ لے تو اس کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے یا دنیا کے اندر انوالو رہنے والا ہے. ان میں سے ایک وقت وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کا جائزہ لے جب وہ تنہا ہوتا ہے, جب اس کے ساتھ کوئی اور انسان نہیں ہوتا تو وہ دیکھے کہ وہ اس کیفیت میں کیا کرتا ہے, کیا کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے, رب کو راضی کرنے کا دل چاہتا ہے, رب سے دعائیں کرنے کا دل چاہتا ہے, یا وہ کام کرنے کا دل چاہتا ہے جو وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے ہو کر نہیں کر سکتا, یعنی کوئی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے. تو سکالرز کے مطابق ایک وقت جس میں انسان چیک کر سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے کہ نہیں, وہ وقت ہوتا ہے تنہائی کا. دوسرا, سکالرز کہتے ہیں کہ ذکر کی محفل میں, ذکر کی مجلس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے. اس کے دل کے اندر شکوک اور شبہات آ رہے ہیں اس محفل کے اندر بیٹھ کر, یا اس کے دل کے اندر تمنائیں ابھر رہی ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی. اور تیسرا وقت سکالرز کے مطابق جس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے, وہ وقت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت. بوریت ہو رہی ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, الجھن ہو رہی ہے کہ کیوں قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے, اجلت ہو رہی ہے کہ جلدی سے پڑھ لوں اور فارغ ہو جاؤں, یا محبت کے ساتھ, اٹیچمنٹ کے ساتھ, ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے. ان تین اوقات کے اندر انسان دے سکتا ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کا دل کس حالت کے اندر ہے, کیا قلب سلیم والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں قلب سلیم کیا ہوتا ہے, وہ دل جس میں اللہ کی اطاعت کا شوق اشد ہوتا ہے, شدید تر ہوتا ہے, وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے، شدید تر ہوتی ہے، تو دعا مانگیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو قلب سلیم بنا دے، اور تنہائی میں بیٹھ کر ضرور بل ضرور اپنے دل کا جائزہ لیا کریں، سوچا کریں کہ میرا دل کیا کرتا ہے، زیادہ تر میرا دل کن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، میں کیا کرنا چاہتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں سب محبتیں ہیں سوائے رب کی محبت کے علاوہ. تو قلب سلیم یہ بھی ہو گیا، اور اسکالرز کے مطابق قلب سلیم یہ بھی ہوتا ہے جو تقویٰ رکھے اور دین کی سربلندی کا جذبہ رکھے، وہ بھی قلب سلیم ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کے اندر ہی انسان کے تمام جذبات ہوتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کون کامیاب ہوگا، مال والا نہیں، اولاد والا نہیں، بلکہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا اس روز جنت پر ہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ تم کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں، ایک موقع مل جائے. پشتاوا، وہی اولاد جس کی کہنے پر اللہ کی نافرمانی کی، جس کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کی، وہی گھر جنہوں نے اللہ کی اطاعت کے لیے گھروں سے نکلنے نہ دیا، وہی مال جو کہ معبود بن گئے، اس دن سب کے اوپر یہ ریگریٹ کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے واپس جانے کا. اور ان کو کیا موقع ملے؟ کہ پھر ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اور اپنی دولت کو اپنے لیے الہ نہ بنائیں گے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، انا فی ذلک لآیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. امانت دار کس طرح سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی لمبی زندگی دی، تو انہوں نے اپنی اتنی لمبی زندگی کے اندر اپنے وقت کو ٹھیک امانت داری سے استعمال کیا، اس امانت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا. اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نوح علیہ السلام کی یہ جو کوالٹی یہاں بتائی گئی ہے، امانت دار رسول، انی لکم رسول امین، جو ان کی یہ صفت آئی ہے امین ہونے کی، علماء کے مطابق یہ صفت ان کی اس لیے آئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو اتنا سارا ڈھیر سارا وقت دیا تھا زندگی میں، انہوں نے سارا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر میں لگا دیا. تو جب انسان کو موقع ملے، انسان اپنے وقت کو ضرور اللہ کی راہ میں لگائے، اور انسان اپنا غم جو ہے وہ دین کا غم بنا لے. جب دین کو ضرورت ہو، اسلام کو وقت دینے کی ضرورت ہو، انسان اپنے وقت کو سنبھال سنبھال کر نہ رکھے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے تو تمہیں تقویٰ لانا ہے، تو تقویٰ رسول کی اطاعت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. اللہ کا تقویٰ رسول کی اطاعت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے ذمن میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، تو پھر رسول کی پیروی کیسے کرتے؟ جو رسول کرنے کو کہتا وہی کرتے، جس لائف پیٹرن پر رسول زندگیاں گزار رہے تھے اسی لائف پیٹرن پر زندگی گزارتے. تو یہاں شخصی اطاعت کا ذکر آ گیا. علماء کے مطابق تقویٰ ہدایت ممکن نہیں ہے اطاعت رسول کے بغیر. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بیٹھ کھٹ کے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. تمہیں تو تھرڈ کلاس لوگ فالو کرتے ہیں، تمہیں تو ہیو ناٹس فالو کرتے ہیں، تمہیں تو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ فالو کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں. عمل کو کرائٹیریا بنا دیا، مال کو کرائٹیریا نہیں بنایا. مال اعلیٰ یا گھٹیا نہیں کرتا انسان کو، اس کا عمل اس کو اعلیٰ یا گھٹیا کرتا ہے. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم لوگ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني من معي من المؤمنين. اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی رہ جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. کیا معلوم ہوا؟ میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی. اللہ نے اکثریت کو غرق کر دیا. میجورٹی از ناٹ آلویز اتھارٹی، یاد رکھیں، بلکہ اکثر و بیشتر میجورٹی حق پر نہیں ہوتی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت عاد المرسلین، آد نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الا تتقون، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. اتبنون بکل ریع آیت تعبثون، تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو؟ فضول کی کنسٹرکشن کرتے رہتے ہو، اسکول نہیں بناتے، ہاسپٹل نہیں بناتے، مدرسے نہیں بناتے، اور وہاں لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کے لیے چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہو؟ یادگاریں بناتے رہتے ہو، مونیومنٹس بناتے رہتے ہو، یہ تعمیر کرتے رہتے ہو. قومیں اسی طرح اپنے ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں. اور اگر آپ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو بیسک نیسیسٹیز کے لیے آپ کو ہسپتال نہیں ملیں گے، پبلک ٹوائلٹس نہیں ملیں گے، آپ کو اسکولز نہیں ملیں گے، آپ کو اچھا صاف ستھرا پانی لوگوں کو پیتے ہوئے نہیں دیا ملے گا، لوگوں کو صاف پانی نہیں دیا جاتا. اور کیا ہوگا؟ بڑے بڑے مونیومنٹس بن رہے ہیں، بڑی بڑی یادگاریں بن رہی ہیں. اس طرح سے ریسورسز ضائع ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو، جبار بن کر ڈالتے ہو. وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سختی کا مظاہرہ کرتے ہو. اللہ کی رحمت سے اپنے لیے کچھ نہیں سیکھتے. اللہ تم پر پکڑ ایک دم سے نہیں کرتا، اللہ تم کو ڈھیل دیتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے اوپر فوراً اپنی پکڑ کر لیتے ہو. پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے. بتا دیا گیا، شکر گزار بنو، نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. شکر گزار بنو گے تو اللہ کی اطاعت کر سکو گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ شکر گزاری انسان کو اللہ کی اطاعت پر لے آتی ہے. اس لیے کہ شکر گزاری ہی ایسا ایلیمنٹ ہے جو نعمتوں کے اوپر انسان کو شکر گزار بننا سکھاتی ہے، اور نعمت کے چلے جانے پر انسان کو صابر بننا سکھاتی ہے. انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے. تو ہم سب بھی گھر جا کر ضرور اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ناشکری میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال تو نہیں کر رہے، یا غافل ہو کر اللہ کی نعمتوں کو صرف دنیا ہی کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے. انہوں نے بھی کہا کہ تم ہمیں واس کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی مہلت دے کہ میں اور آپ اپنے عمل کو سچا ثابت کر سکیں، اپنی نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر ادا کر سکیں، اور عذاب والے لوگوں میں شامل نہ ہوں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت ثمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہاں بھی دیکھیں کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے، شخصی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. تو دین کی دعوت کو بغیر کمپرومائز کے آگے پہنچانا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اگر میں دین کا کام آگے پھیلاؤں، اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے لوگوں کے ریسورسز کی ضرورت نہ پڑے، مجھے دین پڑھنے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ مال و دولت نہ لینی ہو، مجھے کوئی پیسہ نہ لینا ہو، میں والنٹریلی یہ کام کروں، بے غرض مبلغ کی طرح میں یہ کام کروں، بے لاس طریقے سے یہ کام کروں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہ کام کروں، اور لوگوں کے مال کی طرف دیکھ کر میں یہ کام نہ کروں. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی دنیا میں ایسے رہتے ہو جیسے کبھی اس کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں، ان رشتوں میں، ان کی محبتوں میں ایسے رب کی نافرمانی کرتے ہو جیسے کبھی ان رشتوں کو چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوگے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ کتنی بار بار ان قوموں کے ذریعے آپ کو اور مجھے بار بار ہلایا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ جو ان قوموں سے سوال کیے گئے وہ سارے سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھ لیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف میں خود عمل کرنے والی بنوں بلکہ میں دوسرے لوگوں کو عمل کرانے کے لیے اس راہ پر چلا سکوں، میں لوگوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنوا سکوں اور اس کام کے لیے میں بے غرض ہو کر کام کروں۔ تو درس دینے کے لیے یا کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھانے کے لیے بہت بہتر ہے کہ انسان جو ہے مال سے مبرہ ہو کر کام کرے، والنٹریلی کام کرے، تاکہ انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر کمپرومائز کیے بغیر حق کو حق کی طرح پہنچا دے۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ سوالے نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کانا اکثرہم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمام انبیاء کی آپ کو دعوت ایک ہی جیسی ملے گی، تمام انبیاء جس دین پر چلانے کے لیے آئے وہ دین تھا مسلم بننے کا دین، سب مسلمان تھے، پھر لوگوں نے اپنے لیے نئے نئے نام تلاش کر لیے۔ آپ کو تمام انبیاء کی دعوت کے الفاظ ایک ہی جیسے مل رہے ہیں، ہزاروں سالوں سے نبوت کا انداز ایک ہی جیسا رہا، اس لیے کہ ٹروتھ ایک ہی جیسا رہا، حق ایک ہی جیسا رہا، سب نے آ کر حق کی دعوت دی جو وہ بیان کیا کرتے تھے۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ قوم لوط کی بات آ گئی جو سننے کو تیار نہیں تھی اپنے ہومو سیکشوالٹی کے مرض کے بارے میں۔ تو جس طرح آج بھی آپ کو ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں لوگ جو ہیں اس کی فیور میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو اتنا پروموٹ کریں، ہومو سیکشوالٹی کے پرابلمز کے جو کیمیکل ایفیکٹس آ رہے ہیں سامنے، جو اس کے ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی کیمیکل ڈس بیلنس ہو، کسی کا کوئی ہارمونل ڈس بیلنس ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیماری آتی ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ جہاد کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس چیز کو فگر آؤٹ کریں کہ کیا ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں، کیا کیمیکل چینجز جسم کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہومو سیکشوالٹی کی طرف جو ہے انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایک اپنا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، ہم مسلمان حق پر کیوں نہیں اسٹیڈ فاسٹ ہو سکتے؟ لوگ باطل پر جم جاتے ہیں، باطل کے اوپر اتنی تیزی سے باطل کو پھیلاتے ہیں، جیسے اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہے کرسچینٹی، اور دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز بھی رہے۔ کیوں رہے؟ اس لیے کہ کرسچنز نے پریچنگ کی بہت زیادہ، اپنے دین کو بہت پروموٹ کیا، اور دین کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوشل ورک کا سہارا تھاما، لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کیا، پسے ہوئے طبقوں کے اندر جا کے انہوں نے ان کی ضروریات کو پورا کیا تاکہ لوگ ان سے انسپائر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف راغب کر لیا۔ آج بھی کئی ایسے انٹیریئر کے اندر علاقے ہیں جہاں کرسچنز جا کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کام کو دیکھ کر، ان کے مشنری زیل کو دیکھ کر، بہت سے مسلمان کرسچینٹی کی طرف چلے گئے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ ڈٹرمنڈ رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے۔ تو جن کے پاس باطل ہے وہ اتنے اسٹیڈ فاسٹ ہیں، تو جن کے ہاتھوں میں حق ہے وہ کیوں اتنے شرمندہ بیٹھے؟ جن کے پاس ہیرے ہیں وہ شرما رہے ہیں، اور جن کے پاس کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ اترا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا، ہومو سیکشوالٹی کا نعرہ لگانے والے باطل کو لے کر نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس وقت بھی باطل کو نعرہ لگانے والے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، اور آج بھی باطل کو پکڑ کے نعرہ لگانے والے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں میں اتنی ہمت کیوں نہیں کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں، حق پر جم جائیں، حق پر سٹیڈ فاسٹ ہو جائیں؟ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. آپ کو معلوم ہے پیچھے ہم پڑھ آئے کہ ان کے اوپر لائم سٹون، پکے ہوئے لائم سٹون کی جن پر آگ لگی ہوئی تھی، اس کی بارش برسی تھی. اور ہر لائم سٹون جو تھا اس کے لیے آتا ہے کہ وہ نشان زدہ تھا، جس کے اوپر لگا اس نے اس کے جسم کے اندر جو تھے سوراخ کر دیے، اس کے جسم کے اندر گھوب گیا، اس کے جسم کو اس نے چھلنی کر دیا اللہ کے حکم سے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس طرح یہ قصے بتائے ہیں، ان قصوں کے اندر بار بار ریپیٹیشن آئی ہے. مقصد ان کا یہی ہے کہ آپ اور میں ان سے عبرت حاصل کریں. اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسی فیملیرٹی آ رہی ہے جو ان تباہ شدہ قوموں کے اندر تھی، تو آپ اور میں پوری کوشش کر کے اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. بائبل کے اندر بھی آپ کو یہ قصہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کے ہسٹوریکل فیکٹس کچھ اور ہیں. وہ اس کے جیوگرافیکل فیکٹس بتاتے ہیں اور اس کو عذاب کے طور پر نہیں لیتے. تو اگر وہ عذاب کے طور پر نہ بھی لیں تو قرآن نے تو اس کو بتا دیا. جس کا دل حق کے لیے کھل جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ جب قومیں اللہ کی کھلی نافرمانی میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور قوموں کی اکثریت، عوام کی اکثریت گناہوں میں انوالو ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے تھے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. ایکہ درخت کا نام بھی ہے، جنگل کو بھی کہتے ہیں، تبوک کا پرانا نام بھی ہے. یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجریہ اللہ علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. رب جو میرا چیریشر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے، یہی چیز تبلیغ کے لیے درکار ہوتی ہے. ساری توکل اللہ کے اوپر. لوگوں کے چہرے نہ دیکھیں، لوگوں کی نظریں نہ دیکھیں، لوگوں کے رویے نہ دیکھیں، لوگوں کی طرف سے شاباشی ملنا نہ دیکھیں، بلکہ سارا فوکس کیا ہو، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کروں. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. دیکھیں، فساد آپ کو قرآن میں کئی ڈیفینیشن میں ملتا ہے. فساد صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کہیں جا کے آگ لگا دی، فساد یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، صرف فساد یہی نہیں ہے کہ کسی نے مورل پولوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکو سسٹم کی پولوشن پھیلا دی. فساد کئی شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا. یہاں جو صحیح طرح سے ناپ تول نہ کرے وہ فساد کرنے والا ہو گیا. کہیں آپ کو ملے گا جہاں کوئی رشتوں کے اندر ٹھیک طرح سے حقوق کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے، وہ فساد کر رہا ہے. جو حقوق کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا، وہ فساد کر رہا ہے. کہیں آپ کو فساد ملے گا وہ انسان جو اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہا ہے، وہ فساد کر رہا ہے. کہیں آپ کو ملے گا جو رسول کی اطاعت، شخصی اطاعت کی بات نہیں مانتا، وہ فساد کر رہا ہے. تو یہاں فساد بتا دیا گیا، ناپ تول کی کمی کرنے والا زمین پر فساد کرتا ہے. انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے. انما انت من المسحرین، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا. ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے جھٹلا دیا. آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا. یوم غلہ، غلتی چھتری، امبریلا کو کہتے ہیں. اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسکالرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اٹامک ایکسپلوژن ٹائپ چیز ہو. اس لیے کہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو جب اٹامک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو مشروم کلاؤڈ بنتا ہے. تو چھتری والا عذاب شاید اسی کی طرف اشارہ ہو. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کا عذاب ان پر آیا تھا. اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. ہم کہیں اس زمانے کے اندر اٹامک بام کہاں سے آ گیا؟ اٹامک بام بنتا کس چیز سے ہے؟ یورینیم سے. یورینیم آتا کہاں سے ہے؟ زمین سے. زمین کے اندر یورینیم ڈالا کس نے؟ اللہ رب العزت نے. اللہ کس کیمیکل کمبینیشن کے ساتھ جو ہے اٹامک ایکسپلوژن اس وقت بھی کرا سکتا تھا؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. سارے فزیکل لاز اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اگر آپ ایگنوسٹک ہو کے, اگر آپ انکار کرنے والے بن کے یہ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے اٹامک ایکسپلوژن ہوتا جبکہ اس وقت اٹامک بمب ہی نہیں تھے, تو یہ عقل کی کمی ہے, حکمت کی کمی ہے, دلیل کی کمی ہے جو انسان ایسی بات کرے گا. جس رب کے ہاتھ میں سارے اٹامک سسٹمز ہیں, جس رب کے ہاتھ میں سارے فزیکل سسٹمز ہیں, فزیکل لاس کے سسٹم ہیں, وہ رب جس وقت چاہے, جس کمبینیشن سے چاہے, جو ایکسپلوژن چاہے کروا دے. یہ تو ہم انسان ہیں کہ ہمیں ایک ایلیمنٹ زمین سے اٹھانا پڑتا ہے, پھر دوسرا اٹھانا پڑتا ہے, پھر تیسرا اٹھانا پڑتا ہے, پھر ان کے کمپوزیشنز کو ٹیلی کر کے پھر ایک سرٹن فارمولا کے مطابق اس سے ہم جو ہے اٹامک بمب بنا رہے ہیں. اللہ چاہے تو ان کو زمین کے اندر ہی سب کو ایک سرٹن کمبینیشن کے اندر رکھ کے ایکسپلوژن کروا دے. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے, اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں. بلسان عربی مبین, صاف صاف عربی زبان میں. اللہ نے کہا ہے بلسان عربین, عربی کی زبان میں, مبین, عربی زبان کی صفت ہے کہ عربی زبان مبین ہے, واضح ہے, روشن ہے. تو اگر شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی روشن زبان ہے, واضح زبان ہے, مبین زبان ہے. اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں, یعنی قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ورقہ بن نوفل, عبداللہ بن سلام, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے, لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. کذالک سلک نہ ہو فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے. یعنی جو ہدایت نہ لینا چاہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی اس سے ہدایت نہیں لے سکتے. اورینٹلسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, قرآن کے اوپر کرٹیکل سٹڈی کرنے والے. وہ قرآن پڑھتے تھے, لیکن قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ قرآن میں سے غلطیاں نکالیں. تو اللہ تو اسی کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اور اللہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں, پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ میری زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو اور مجھے اتنا زیادہ غافل نہ کر دیں کہ ہم موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور جب موت آئے اور پھر کہیں کیا مجھے کچھ مہلت مل سکتی ہے. ابھی سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں, ابھی سے میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا لائف سٹائل, ہماری نعمتیں, ہماری صلاحیتیں, ہمارا وقت, ہماری صحت, یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. کہیں میں انہی میں پڑھ کر غرق نہ ہو جاؤں. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ایک تو زبان سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی عذاب آسمان سے. دوسرا سکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ پر جم جاتا ہے اور اپنے گناہ کو لائف سٹائل کے طور پر اپنا لیتا ہے تو یہ بھی عذاب کی جلدی مچانے کے مترادف ہوتا ہے. یعنی اپنی اصلاح نہ کرنا بلکہ الٹا اپنے گناہ پر جم جانا عذاب کی جلدی مچانے کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والا, حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں, نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں, وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. یعنی جب وہی اترا کرتی تھی تو آسمان پر دور دور تک پہرے بٹھا دیے جاتے تھے, شیطان اسے سن نہیں سکتے تھے. بتا دیا گیا کفار کیا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ان کو کوئی شیطان آ کر سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ کسی شیطان کی اس تک پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات یہاں پر سب کے ریمائنڈر کے لیے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو یہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں بار 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو, وہاں پر اگر محفل میں ایک سے دو مرتبہ بھی کہہ دیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ہم نام لے لیں پورے کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کبھی جلدی میں ہم پڑ جاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے, کیونکہ محفل میں ایک دو دفعہ اگر نام لے لیا گیا تو حجت تمام ہو جاتی ہے. بہرحال ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی, تو جس کی خواہش ہے وہ دل میں ضرور کہہ لے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو, فلا تدعو مع اللہ الہا آخر, ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کہا, فتکون من المعذبین, فتکون فا آ گیا, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو اپنی زندگی میں فوراً اس کا کوئی نہ کوئی عذاب, کوئی نہ کوئی سزا مل جائے گی, چاہے وہ بے سکونی کی حالت میں ملے, چاہے وہ کوئی نعمت چھن جانے کی حالت میں ملے, چاہے وہ کوئی بیماری آنے کی صورت میں ملے, چاہے وہ کسی قسم کا ڈپریشن آنے کی صورت میں ملے. اللہ نے کہا فتکون من المعذبین, فا فوراً اس کو ہم عذاب دینے والوں میں شامل کر دیں گے. وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. کیسے ڈراؤ؟ کوئی ماسک پہن کے ڈراؤ؟ کیسے ڈراؤ؟ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اللہ کی آیات سے وارن کرو, اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرو. اور اپنوں کو قرآن کی بات بتانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, مگر بہرحال جس کو اپنوں سے محبت ہوگی وہ اپنوں تک اس میسج کو ضرور پہنچائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی تبلیغ کو اپنے گھر والوں تک پھیلانا ہے. لیکن صرف گھر والوں کے تک تبلیغ نہیں پھیلانی, یقیناً باہر بھی پھیلانی ہے. ہاں, قریبی رشتہ داروں کو پہنچائیے, ساتھ ساتھ باہر بھی یہ کام کرتے جائیے. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتاتا ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے, اور انسان کو ان کی طرف سے بڑا سیویئر ریئیکشن ملتا ہے, تو انسان بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے, اور اس ڈپریشن کی وجہ سے انسان پہ تبلیغ کا کام ہی چھوڑ دیتا ہے یا کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے. میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی, میں کسی کو منع نہیں کروں گی, میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیا حق ہے, بلا وجہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں. تو جب لوگوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے ریاکشن آئے تو گھبرانا ہی نہیں, باہر کے لوگوں کو بھی کہتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باہر کے لوگوں میں بتانے سے وہ اسٹرینتھ دے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے اندر تبلیغ کر سکیں گی. اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ, لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں, اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو, اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں, یعنی ہر جھوٹے پر اترا کرتے ہیں. اللہ کل افاق اثیم, ہر جھوٹے گناہ گار پر اترا کرتے ہیں, انتہائی جھوٹا. رہے شعرا و شعرا یتبعہم الغاوون, رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یعنی زیادہ تر بتایا گیا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو وہ سیدھی راہ سے بہکا دیتے ہیں. زیادہ تر جو شاعر باتیں کرتے ہیں وہ ان کو خود بھی نصیب نہیں ہوتا, یا بڑے بڑے محلوں کی باتیں کریں گے, یا حسین حسین عورتوں کی باتیں کریں گے, کسی کی زلف میں الجھ کے رہ جائیں گے, کسی کی آنکھوں میں الجھ کر رہ جائیں گے, اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنی بیوی کبھی بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی. تو شعرا کی زیادہ تر باتیں آپ کو ایسی ہی ملتی ہیں, اس لیے ان کے ارد گرد جو ہیں وہ گناہ گار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. شعرا میں میجورٹی جو رہی وہ مورل پولوشن پھیلانے والی رہی, زیادہ تر شاعر ایسے ہی رہے, میلو ڈرامیٹک. تو شاعری میں زیادہ تر لوگوں نے مبالغہ کیا. آپ دیکھیں شعر کے اندر عورتوں کو اتنا ڈسکس کیوں کیا گیا, عورتوں کے اوپر اتنے اشعار کیوں کہے گئے. غزلیں کس پر ہوتی ہیں؟ عورت پر. عورت کی آنکھیں, عورت کے بال, بال نہیں ایسے لگتا روپنزل, ہر دوسری عورت روپنزل ایسے لگتا ہے, اتنے لمبے بال, ایسے بال کے کالی گھٹائیں. ایگزیجریشن کی بھی لمٹ ہے نا, لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ ایسے بھی شاعر رہے کہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال, آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی سمری آپ نے پڑھ لی, لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا فہم چاہیے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. اگر کوئی سمجھانے والا آپ کو مل جائے, اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ڈاکٹر اسرار کی آپ اگر تفاسیر سنیں یا ان کی جو کلاسز ہیں ان کو سنیں, جو ان کے ویڈیو لیکچرز یا آڈیو لیکچرز ہیں, تو انہوں نے اپنے لیکچرز کے اندر اقبال کی پوئٹری کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے. اس سے بڑی خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ علامہ اقبال کے اکثر اشعار ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی آیات کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سمیٹ دیا. تو کچھ کو قرآن نے یقیناً پناہ دی ہے, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات پر تدبر کیا اور اس تدبر کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اس کو اپنا حصہ بنایا. عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ شعر کہا کرتے تھے. اسی طرح حسان بن ثابت یہ بھی اشعار کہا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی اشعار کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کر دیا ہے کہ کم تو اچھے رہے, زیادہ تر ایسے ہی رہے کہ جو بھٹکے ہوئے تھے, بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں, ایمنقلب ینقلبون, اللہ ان کو کس انجام سے دوچار کرتا ہے. سورۃ نمل مکی سورت ہے. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی, اینٹ. توسین, تلک آیات القرآن و کتاب مبین. توسین, یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یعنی عمل کو بدلنے والی چیز بتا دی گئی کہ کیا ہے, آخرت کا یقین, حساب کا خوف, اکاؤنٹیبلٹی کا احساس. یہ چیز انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے. اللہ نے کہہ دیا ہدوں و بشرا للمؤمنین, یہ کتاب رحمت تو ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو, برکت تو ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو, لیکن ہدن ہدایت و بشرا اور خوشخبری صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے. یعنی اس کا رحمت ہونا اور برکت ہونا عام ہے, اس کا ہدایت ہونا اور خوشخبری ہونا خاص ہے, اور وہ صرف مومنین کے لیے ہے. تو مومنین جو ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین کر کے اپنے عمل کو بدلتے ہیں. اس کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لہم اعمالہم فہم یعمہون, حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. زین لہم, اللہ نے ان کے اعمال ان کے لیے ہی مناسب بنا کر رکھ دیے. ان کو لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب وہ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے یہی ٹھیک ہے. جب وہ اسلام پر انگلیاں دراز کرتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں, حق پر ہیں. جب وہ شریعت کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں اس وقت وہ اپنے آپ کو بالکل جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے, اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو, انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. اس پوائنٹ سے اسکالرز نے کہا کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں مرد کا مزاج رکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے پروٹیکشن کا, کھانے پینے کا, نان نفقے کا انتظام کرتا ہے. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی, مبارک ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے, پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم, یہ میں ہوں اللہ اے موسیٰ زبردست اور دانا. وَأَلْقِ عَصَاكَ, اور تو پھینک ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لا تخف, مت ڈرو, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو, پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین, وہ بڑے بدکار لوگ ہیں. مگر جب کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا, حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے, دل ان کے مان چکے تھے, لیکن انہوں نے اپنے دلوں کی نہ سنی. حق دل میں اتر جاتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ انسان کسی پریجڈس کی وجہ سے، اپنے کسی ذاتی تعصب کی وجہ سے زبان سے اس کا اقرار نہ کرے. دل سمجھ جاتا ہے حق کو، روح پہچان جاتی ہے حق کو، اس لیے کہ رب کی معرفت ہوتی ہے نا اس کے اندر. کوئی ہندو ہے یا بدھسٹ ہے، کوئی جیو ہے یا عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے یا منافق ہے، حق کو پہچان لیتا ہے، حق اتر جاتا ہے دل میں، بس اس کی زبان اس کا اقرار نہیں کرنے دیتی. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسری طرف ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. یہاں پہ کمبینیشن بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نالج دی تھی، اور نالج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی. اللہ کی اطاعت کے ساتھ بادشاہت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیں، علم بھی تھا ان کے پاس اور بادشاہت بھی تھی. اپنی ذات سے کوئی بھی علم کافر نہیں ہوتا، تمام علوم مباح ہیں سوائے ان چند علوم کے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام نے منع فرما دیا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تمام علوم کو اسلامائز کیا جائے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی علوم تھے، ان کے پاس بادشاہت تھی. علماء کہتے ہیں بادشاہت تو فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے اپنی اس بادشاہت کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچ سکا، اس نے اللہ کی بات نہ مانی. سلیمان علیہ السلام اپنے شکر کے جذبے کی وجہ سے بادشاہت رکھنے کے باوجود اللہ کے قریب ہو گئے. تو ایسی بادشاہت مبارک ہے، ایسا علم مبارک ہے. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی بتا دیا گیا کون سی فضیلت تھی، دنیاوی فضیلت بھی تھی بادشاہت کی اور علم کی فضیلت بھی تھی. تو صرف قرآن نے چند علوم کے قریب جانے کا دروازہ بند کیا ہے، باقی تمام علوم کو آج مسلمانوں کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسلام نے ان کو اسلامائز نہ کیا، شیطان کے ہتھے چڑھیں گے اور شیطان ان کا مس یوز کرے گا. چاہے وہ آپ کی کوئی میڈیا ہو، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ نیٹ ہو، چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. سب گیجٹس کو، سب ایپس کو، یوں سمجھ لیں سب سوشل نیٹ ورک کو، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان دنیا کے علم سے منہ موڑ کر نہیں بیٹھ سکتے، مسلمان ان چیزوں کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. انہی چیزوں کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں نے علم اور اسلام کو آگے سے آگے پھیلانا ہے. ورنہ یاد رکھیں، اگر مسلمانوں نے اس کو استعمال نہ کیا تو شیطان ان کے ذریعے اپنے علم کو، اپنے وسوسوں کو، اپنے ٹریپس کو آگے پہنچانے میں استعمال کرے گا. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. اگر کسی نے کسی طاقت سے امپریس ہونا ہے تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے امپریس ہو. کیا سپر پاور کی طاقت سے آپ امپریس ہوں گے آج کی؟ کیا ان کے لشکر ہوں گے جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہوا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. اس لیے سفر پر جا رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لشکر سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، چاہے وہ جانور تھے، چاہے وہ جن تھے، چاہے وہ چرند تھے، چاہے وہ پرند تھے، بہت ڈسپلنڈ تھے، آرگنائز تھے. جس طرح سے سلیمان علیہ السلام ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اسی طرح سے وہ ان کے تابع رہتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. سلیمان اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، فتبسم ضاحکا من قولہا، یعنی اس چونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور کیا بولے، اے میرے رب، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترداہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے اللہ، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. ہم بھی انبیاء کی طرح صالح لوگوں کی کمپنی کی ضرور دعا کریں. تو چیونٹیوں کا ذکر یہاں پر آیا، کیا پتا یہ جو چیونٹیاں سلیمان علیہ السلام کے لشکر دیکھ کر ان کے لشکر کے بارے میں ایک دوسرے کو وارن کر رہی ہیں، تو جب آپ کو اور مجھے دیکھتی ہوں تو ہمارے بارے میں باتیں کرتی ہوں. کیا پتا آ گئی ہے کچن میں کام کرنے کے لیے، اب مجھ پر اسپرے کر دے گی مثال کے طور پہ، اگر میں نظر آ گئی تو کہیں چھپ جاتی ہوں. اور باقیوں کو بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے آ گئی ہے میڈم اسپرے کی بوتل ہاتھ میں لے کے, چھپ جاؤ سب تم لوگ. تو کیا پتا چونٹیاں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے باتوں بارے میں بھی کام کرتی ہوں. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب آپ اور میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوں, جہاں چیونٹی موجود ہوتی ہو تو وہ سب سنتی ہو. قیامت کے دن آپ کی اور میرے بارے میں کیا پتا اللہ اس کو گواہی دینے کے لیے اٹھا لے. تو آئندہ جب کبھی چیونٹیاں نظر آئیں تو ذرا محتاط ہو جائیے گا, کوئی غلط کام کر رہی ہو تو فوراً رک جائیے گا چیونٹیوں کو دیکھ کے. ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ ان کی بادشاہت میں اتنی بڑی بادشاہت تھی, اتنے زیادہ چرند پرند جانور جن سب چیزیں تھیں, لیکن کتنا ان کو علم تھا. ایک ہدہد نظر نہیں آیا کون ایبسنٹ ہے, ان کو فوراً پتا چل گیا. اپنی کلاس کے بارے میں اتنے کانشیس تھے, کون آج نہیں آیا ذرا دیکھوں تو, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے, میں اسے سخت سزا دوں گا. یا اللہ ایسا سخت ٹیچر, ایک دن چھٹی کرنے پر میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. آپ شکر کریں کہ آپ کے ایسے استاد نہیں ہیں. پتا چلے کہ آپ نے ایک دن چھٹی کی اور آپ کو اگلے دن سننا پڑے گا میں تمہیں ذبح کر دوں گا, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی اس نے آ کر کہا, یعنی ہدہد نے آ کر کہا, میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ علم تو رکھتے تھے سلیمان علیہ السلام, لیکن کوئی بھی انسان مکمل چیز نہیں, علم نہیں رکھ سکتا. کل عالم کا کچھ کل عالمین کا علم اس کے پاس نہیں ہو سکتا. تو سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے کہا آگے کہ میں نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا, سلیمان علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا, تم مجھ سے زیادہ کیسے جان سکتے ہو, میں تمہارا استاد مثال کے طور پر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ, اب کل کی چڑیا مجھے بتائے گی, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اتنی باتیں نہیں سنائی انہوں نے اس کو. بلکہ اچھا نبی اچھا انسان کون جو اپنی عقل کو علم کے تابع رکھے اللہ کے حکم کے مطابق, اچھا لیڈر کون جو اپنے فالوورز کے ٹیلنٹس کو نرچر کرے. اگر کبھی آپ کے بچے آپ کو کوئی اچھی بات بتانا چاہ رہے ہو تو آپ سن لیں, یہ نہیں تمہیں کیا بتاؤ, تم تو ہمیشہ غلط بات ہی کرو گے, تمہیں تو علم ہی نہیں, تمہارا تجربہ ہی نہیں. تو اپنے گھر والوں کے ٹیلنٹس کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کو ضرور موقع دیں. آپ کو یہ کمبینیشن سلیمان علیہ السلام کے ذمن میں بہت اچھی طرح نظر آئے گا. تو حدود نے کہا میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں, میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے, اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. وجد توہا وہ عورت بھی, وقومہا اور اس کی قوم بھی, یسجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کیا کرتی ہے, وہ سورج کی پوجا کرتی ہے. ایک پرندہ ہے وہ حیران ہو رہا ہے کہ ایک قوم ایک انسانوں کی قوم انسانوں کا گروہ میں نے دیکھا ہے جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو کیا معلوم جب آپ اور میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, جب آپ اور میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اور میں اپنی ہوا کے پیچھے اپنی ٹیمپٹیشن اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تب پرندے آپ کی اور میری ان حرکتوں پر حیران ہوتے ہوں. کیا پتا جب آپ اور میں بے حجاب ہو کر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں بازاروں میں نکل جاتے ہیں تو پرندے جو ہیں وہ ہمارے سروں پر سے جو گزرتے ہیں تو حیران ہوتے ہوئے گزرتے ہوں, یہ کیسی مسلمان عورت ہے, اس کے پاس اتنے واضح احکامات آئے اور اس نے سنا نہیں. کیا معلوم جب آپ اور میں غصہ کرتے ہوں, جس وقت آپ اور میں ڈرائیور کو چوکی دار کو میڈ کو ڈانٹتے ہوں, اس وقت بھی پرندے سنتے ہوں اور کہتے ہوں کیسی عورت ہے کہ جو اللہ کا حکم جانتے ہوئے بھی اپنے اوپر جو ہے اس حکم کو لاگو نہیں کر پاتی. تو اس نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایک پرندہ ہے اور اس کو علم ہو گیا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے غلطی کر رہے ہیں. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شہرا سے روک دیا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ پرندہ, ہدہد کہہ رہا ہے. اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, جو عرش عظیم کا مالک ہے. معلوم ہوا کہ رسول سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہو سکتا ہے, اور ہم پہلے بھی یہ بات غور کر کے آئے ہیں قرآن کے اندر کہ رسول جو ہوا کرتے تھے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ ان کو غیب کے چند مشاہدات ضرور کرا دیا کرتا تھا, لیکن عالم الکل عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے. جس کو اللہ جتنا چاہتا تھا اتنا علم دے دیا کرتا تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. अच्छा लीडर कौन होता है? जो फॉलो अप करे, औलाद जो कहे आंखें बंद करके ना मान लें, अगर आप अच्छी समझदार माँ हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट अच्छा नहीं है, ट्रस्ट अच्छा है, ब्लाइंड ट्रस्ट अच्छा नहीं है। तो बच्चों को अगर इतनी आज़ादी दी हुई है कि उनके पास कंप्यूटर्स हैं, उनके पास गैजेट्स हैं, उनके पास मोबाइल फोन्स हैं, और उनके पास आपने कोई और इस तरह की आसानी दी हुई है, तो उन पर नजर जरूर रखें, देखें क्या कर रहे हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या देखता है, किस वक्त देखता है और कितना देखता है, किससे बात करता है, कितनी करता है और कैसे करता है। जो आपके बच्चों के फेसबुक अकाउंट्स हैं उसमें माँ जरूर ऐड होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, दो अकाउंट्स बना लेते हैं, बाइपोलर पर्सनैलिटीज है ना हमारे बच्चों की, दो अकाउंट्स बना लेंगे, एक में अम्मा को ऐड किया हुआ है और अब्बा नानी दादी पुप्पो खाला सब, और वहां पर बिल्कुल शरीफ ज्यादा बच्चे, कोई पहचाने तो ऐसे लगे जैसे वलीउल्लाह बच्चे हैं। और दूसरा अकाउंट जिसमें सिर्फ फ्रेंड्स ऐड होते हैं, वहां पर अम्मा अब्बा के लिए जो है सिक्योरिटी कोड लगे होते हैं, अम्मा अब्बा ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेंगे किसी और नाम से आपको। ऐसा नहीं करें, अपने बच्चों के फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर आपका भी अकाउंट होना चाहिए। आप कहें मैं फेसबुक यूज नहीं करती, तो आप फेसबुक यूज करना सीख लें। जिन जिन साइट्स पर, जिन जिन सोशल नेटवर्क्स पर आपका बच्चा है, आपको भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किक कैसे यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए इंस्टाग्राम कैसे यूज किया जाता है। किस लिए? ताकि कल को आप चेक कर सकें कि आपका बच्चा क्या करता है। आपके आपका बच्चा आपको पासवर्ड नहीं देता, इतना ट्रस्ट डिवेलप करें कि आप कभी कभी बच्चों से कहें, लो आज मैं तुम्हारा अकाउंट देखती हूँ, चलो देखती हूँ तुमने क्या डाला हुआ है इसके अंदर, फिर देखें जरा क्या जंग छिड़ती है घर के अंदर। लेकिन आप कहती रहेंगी, और जब आप बचपन से कहती रहेंगी तो उनको पता होगा कि ये छुपाने वाली चीज नहीं है। हमें जो है अपनी माँ को इस चीज में इन्वॉल्व रखना है। माँ को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि माँ जिस वक्त चाहे अपने बच्चे की जिस दराज को, जिस कैबिनेट को, जिस अलमारी को चाहे खोल ले, जिस गैजेट को चाहे खोलकर चेक कर ले। एक तो आजकल पासवर्ड लगाने की बीमारी, फोन पर पासवर्ड, आईपैड पर पासवर्ड, फिर पासवर्ड के बाद जो है उसके बाद कुछ और भी सीक्रेट कोड्स होंगे जो आपको समझ ही नहीं आएंगे। तो जरूर माँ का काम क्या है एज अ लीडर, कि फॉलो अप जरूर करें, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ कर रहे हैं, कि मैं पता करूंगा तुम सच बोलते हो या झूठ कहते हो, मेरा ये खत ले जाओ और इसे उन लोगों की तरफ डाल दो, फिर अलग हटकर देखो वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। अब अल्लाह ताला ने स्टोरी छोटी करके बता दिया, खत गया, फिर खत वहां पहुंचा, मलका जो थी वो सूरज को पूछती थी, यानी वो कन्फर्म हो गई बात। तो मलका बोली जब खत मिला, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है, वो सुलेमान की जानिब से है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू किया गया है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना कदीम कलमा है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, और क्या करो, वातूनी मुस्लिमीन, और मुसलमान बनकर आ जाओ, मेरे सामने हाजिर हो जाओ। ये जो मलका थी ये सूरज को पूजा करती थी, बादशाहत थी ना इसके पास, फिरौन के पास भी बादशाहत थी, फिरौन किसकी पूजा करता था, फिरौन भी सूरज की पूजा करता था। इस मलका को हिदायत मिल गई लेकिन फिरौन को हिदायत नहीं मिली, इसलिए कि मलका के अंदर आजजी थी, इसने अपने इल्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, और फिरौन के अंदर तकब्बुर था, उसने अपने तकब्बुर को प्रायोरिटी पर रखा। आप देखेंगे कि एक परिंदे की लाई हुई हिदायत पर ये ईमान ले आई। खत सुनाकर मलका ने कहा, ए सरदारान कौम, यानी अपने कैबिनेट मिनिस्टर से मशवरा कर रही है, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती हूँ। यानी अच्छी लीडर है, मिलजुल कर शूरा के साथ वहां मशवरे के साथ आगे पॉलिसीज बनाती है। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है, आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब करते हैं, उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, यही कुछ वो किया करते हैं। मालूम हुआ कि हिस्ट्री को जानती थी, गाफिल नहीं थी, करंट अफेयर्स से अच्छी तरह वाकिफ थी, पढ़ी लिखी औरत थी। तो जब वो पढ़ी लिखी थी, करंट अफेयर्स को जानती थी, पॉलिटिक्स से वाकिफ थी, तो उसके इल्म ने उसको अपनी उसको भी और उसकी कौम को भी आफत से बचा लिया, बर्बादी से बचा लिया। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर पलटते हैं। जब वो मलका का सफीर यानी एम्बेसडर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? आप देखें अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए औरत की तारीफ कर दी। कुरान कभी भी औरत को ब्लेम नहीं करता। अल्लाह ताला ने यहां बता दिया कि क्योंकि समझदार थी تو اس نے اپنی قوم کو بچا لیا. تو قرآن نے ایک طرح سے عورت کو عزت دے دی یہاں پر اس کے مقام سے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں. تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ میری مدد ماسلے کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہی کو مبارک ہو. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے, اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدیہ لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. اس لیے کہ جو عادل حکمران ہوتے ہیں ان کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا, ان کا مقصد اپنے بیک یارڈز کو بڑھانا نہیں ہوتا, ان کا مقصد ہوتا ہے دین کو پروموٹ کرنا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, دعوت دینا. سلیمان علیہ السلام نے کہا, اے اہل دربار, تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا, میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا, میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. بلنک آف این آئی میں آ جائے گا, جیسے فیکس آتا ہے. اس نے کہا جیسے فیکس مثال کے طور پر آتا ہے, میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا. سبا کا ملک سلیمان علیہ السلام کے ملک سے 1500 miles کے ڈسٹنس پر تھا, 1500 miles دور تھا. آج ابھی تک سائنس اس چیز کو اکمپلش نہیں کر سکی. اس سائنس نے 3D پرنٹرز بنا لیے, لیکن وہ جو ٹائم مشین ٹائپ چیز ہے وہ سائنس اب تک نہیں بنا سکی. تو سائنس اس زمانے میں کیا ترقی کی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ جن نے یہ کام نہیں کیا تھا, ایک علم والے انسان نے یہ کام کیا تھا. کیا اس دور میں سائنس کی ترقی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دی ہوئی تھی کہ وہ 3D آبجیکٹس کو اس طرح سے یہاں سے وہاں جو ہیں ٹرانسفارم کر دیں؟ یہ اللہ کی ہی نالج میں ہو سکتا ہے کہ کیا ترقی تھی, واللہ عالم. ہم آج یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ 3D پرنٹر سے اپنی پسند کی چیز انسان بنا سکتا ہے, لیکن ایک چیز کو دوسری جگہ ٹرانسفارم کر دینا, دوسری جگہ پہنچا دینا, ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا, یعنی وہ شخص جو تھا اپنے علم کی بنیاد پر وہ تخت لے آیا, وہ پکار اٹھا, یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ لیبلونی اشکرو ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے, کس لیے نعمت کیوں دی ہے اللہ نے؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. یعنی جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنی آخرت تباہ کرتا ہے, اللہ کی کبریائی میں کسی طرح سے بھی ایک انچ کی کمی نہیں آنے پاتی. سلیمان نے کہا, انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا, کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی, کانہ ہو, یہ تو گویا وہی ہے. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا, یا ہم میں راد ہے مسلم ہو چکے تھے. انٹیلیجنٹ تھی. معلوم ہوا کہ ہدایت پانے کے لیے تھوڑی سی عقل بھی درکار ہوتی ہے. جن کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جن کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسلام کو ڈینائی کرنے والے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہ اسلام کے سامنے آ کر نہیں بیٹھتے. ہمارے سامنے یہ کانسیپٹ ہے, لیکن قرآن جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں, گرے میٹر والے ہوتے ہیں, آئی کیو والے ہوتے ہیں, وہ قرآن کی آیات سے فوراً رب تک پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مند تھی تو فوراً پہچان گئی کہ یقیناً یہ بندہ جو ہے یہ کچھ رب کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے, روایات میں آتا ہے, اسکالرز بتاتے ہیں کہ سورج کو کیوں یہ پوچھتے تھے, اس لیے کہ ان تک علم نہیں پہنچا تھا. ہدایت کا چراغ جو تھا وہ ان تک پہنچا ہی نہیں تھا. آج بھی کتنی قومیں ہیں, ہو سکتا ہے آج بھی کتنے قبیلے ہوں, ہو سکتا ہے آج بھی کتنے خاندان ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے شہر میں کتنے لوگ ایسے ہوں جن کے سامنے قرآن کی خوبصورتی نہیں کھلی ہو. تو یہ کس کا کام ہے کہ ان تک قرآن کی خوبصورتی پہنچائے؟ ہم میں سے ہر ایک کا. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے سرکل کے اندر دیکھے کہ کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی اس طرح سمجھا ہی نہیں, قرآن کو کبھی اس طرح سنا ہی نہیں, قرآن کی خوبصورتی کے اندر کبھی اس طرح سے ڈائیو ہی نہیں کیا, قرآن کی خوبصورتی کے اندر کبھی غوطہ ہی نہیں لگایا. تو ہم ضرور ان کو قرآن کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کریں. یہ آپ کے اور میرے لیے امید کا سگنل ہے. اس کے اندر اس تک علم نہیں پہنچا تھا اس لیے یہ کافر تھی. علم آ گیا, اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. تمام بچیاں تمام وہ لڑکیاں جو یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز میں جاتی ہیں, بہت سی فرینڈز ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں ہوتا, اس طرح سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اچھا قرآن کی دنیا بھی ایسی جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ان بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی خوبصورتی کا کوئی نہ کوئی ایک اینگل ان کو بتائیں, کوئی نہ کوئی اور ایک ڈائمینشن ان کے سامنے کھولیں تاکہ ان کا بھی دل کرے کہ وہ کوئی قرآن کی کلاس جا کے جوائن کریں. ان کو بھی آپشنز دیں کہ دیکھو یہ آپشنز ہیں, تم جا سکتی ہو, دیکھو یہ آپشنز ہیں, تم قرآن پڑھ سکتی ہو, دیکھو ہم انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں, ہماری انٹرٹینمنٹ قرآن کے اندر آ سکتی ہے, دیکھو ہم چاہتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی ملے. بچے فارغ ہوتے ہیں, آج کل بچیاں کتنی فارغ ہیں, جو او لیولز کے بچے ہیں وہ ایگزام دے چکے, جو اے لیولز کے بچے ہیں وہ ایگزام دے چکے, میرا خیال ہے انٹر کے بچے بھی جو ہیں وہ آج کل فارغ ہی ہیں, سبھی بچے فارغ بیٹھے ہیں آج کل. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے, بہترین موقع ہے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے, بہترین موقع ہے. مائیں خود بتا سکتی ہیں بتائیں, مائیں جوڑ سکتی ہیں اوروں کے ساتھ جوڑیں. ہمارے بچوں تک علم ابھی نہیں پہنچا, ہم نے اپنی اولادوں کو اسلام کی خوبصورتی نہیں دکھائی. اور یہ آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے جب بچے چھٹیوں کے اندر ہوتے ہیں. ابھی اللہ کی رحمت ہے کہ رمضان ویکیشنز کے اندر آ رہا ہے, ان ویکیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. ابھی بھی بہت دن رہ گئے ہیں آپ کی اور میرے پاس, ابھی بھی 10 دن مل سکتے ہیں آرام سے. جہاں بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں, جہاں کلاسز ہو رہی ہیں ان کو بھیجیں, ان کی نیندیں پوری کرنے کے لیے ان کو زندگی بھر موقع ملے گا. ایک دفعہ قرآن ان کی زندگی میں کھل گیا تو دیکھیں آپ ان کو کم نیند کے اندر بھی اللہ ان کو کیسا مزہ دے گا اور کیسی طاقت دے گا کہ وہ اسلام کے ایسے امبیسڈر بن کر سامنے آئیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے اور مسلمانوں کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے. تو اس کے سامنے بھی علم آیا تو اس نے فوراً اس کے اوپر اقرار کر لیا. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی قالت ربی انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے میرے رب, آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا تھا؟ کہ اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تھا. میں بھی کہوں اللہ آج تک میں نے اپنے نفس کو آپ کا فرمان بردار نہیں بنایا, میں نے ظلم کیا ہے. تو اس نے بھی مان لیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم پیغام سنیں اور اس کو عمل میں لانے والے بن جائیں, آگے پہنچانے والے بن جائیں. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ آپ کو اور مجھے چراغ سے چراغ آگے سے آگے پھیلاتے جانا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو, تو یکایک وہ دو لڑنے والے فریق بن گئے. معلوم ہوا حق اور امن ایک ساتھ نہیں رہتے. جب آپ معاشرے میں حق کی تعلیم دیں گے تھوڑی دیر کے لیے امن جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ پیس ختم ہو گیا, اس لیے کہ جو حق بتانے والا ہوگا وہ حق پہ جم جائے گا اور جو کفر پہ جمنے والے ہوں گے وہ کفر پہ جمنا پسند کریں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے حق آنے کے بعد امن جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے, اس لیے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, آپ کو سٹیڈ فاسٹ ہونا پڑتا ہے. تو زیادہ تر امکانات تو یہی ہوتے ہیں کہ جیسے کسی معاشرے میں حق کا بول بالا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے امن چلا جائے گا, لیکن ایک دفعہ حق غالب ہو گیا اس کے بعد پھر امن ہی امن ہے, پیس ہی پیس ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو پراسپیرٹی بھی دے دیتا ہے. جب ان کی قوم میں بھی ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے مطابق زندگی گزارو, اللہ کے ارشادات کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لو, تو پھر کیا ہوا کہ دو لوگوں میں ٹسل شروع ہو گئی, معاشرے میں پولرائزیشن شروع ہو گئی. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہرے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو, کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے, شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک شگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے, اصل بات کیا ہے, بل انتم قوم تفتنون, تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کر دیں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا, ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ کانوا یتقون، ایک کام کرتے رہتے تھے، ون ٹائم کا ایفرٹ نہیں تھا، لائف ٹائم ایفرٹ تھا۔ کانوا یتقون، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اللہ کے تقوی میں انہوں نے زندگیاں گزاری، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ان کا لائف سٹائل تھا۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ غلط چیز ہے پھر بھی کرتے ہو۔ شاید مجھے اور آپ کو کہا جائے پیسے دے دے کر بے حیائی جو ہے اس کو ویژولائز کرتے ہو یا اس کو دیکھتے ہو، سینما کا ٹکٹ خرید کر خود موویز دیکھنے جاتے ہو، کیا اس میں بے حیائی نہیں ہوتی؟ بے حیائی کے لمٹس ہیں، بے حیائی کے سٹیجز ہیں، بے حیائی کے درجے ہیں، کس لیول پر کتنی بے حیائی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہاں پر، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم خود دیکھتے ہو اور تم پیسے دے کر بے حیائی دیکھنے جاتے ہو، کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ کیا ہیں یہ بڑے؟ یہ اپنے آپ کو سیلف رائچیس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جو ہیں سب سے زیادہ دین والے ہیں، تو کیا کرو، ان کو اپنے علاقے سے نکال دو۔ بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر پاک باز ہونا یہ انسان کے لیے انسلٹ بن جاتا ہے، آنر نہیں رہتا۔ تو اگر آج بھی کوئی اللہ کے راستے پر آ کے معاشرے کی برائیوں سے لوگوں کو روکے گا، تو یاد رکھیں لوگ اس کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، آ کر لوگ اس کو شاباشیاں نہیں دیں گے، اکثریت اس کو آنر نہیں کرے گی، ہو سکتا ہے انسلٹ کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے برائی سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے امتحان سامنے آ جائے۔ یہی ہوا انبیاء کے ساتھ بھی۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور بسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ گفتگو کا آداب کا ادب سکھا دیے گئے، اللہ تعالیٰ بات کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں پر بتا بھی دیا کہ جب اختتام بھی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، سٹر انداز میں بات کرو۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، یعنی جس نے اس کو اپنی راہ میں کام کرنے کے لیے چن لیا۔ عبادہ الذین اصطفى، جن کو اس نے چن لیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں خلق خدا کی اصلاح میں لگا دیں، اللہ نے ان کو سلامتی کی طرف اور ان کی تعریف کی طرف کام کو مائل کیا ہے۔ ان سے پوچھو، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ کس کو سرو کرنا بہتر ہے، کس کو خوش رکھنا بہتر ہے، خود ڈیسائیڈ کر لو، تمہارے پاس خود کرائیٹیرین آ چکا ہے۔ 20واں پارا، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ آبزرو کرو، انفر کرو، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، مشاہدہ کرو۔ اللہ یہاں پہ مختلف سوال پوچھے گا، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ کیوں پوچھے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے صحیح آبزرو کیا ہے کہ صحیح آبزرو نہیں کیا۔ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو تو کائنات کو کیسی ہوموجینٹی ہے اس کے اندر، کیسے کائنات کے اندر جو الیکٹرونز ہیں ان کی مومنٹ جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شان جس نے کائنات کو اتنا سنکرنائزڈ کیا ہے، جیسے الیکٹران کاؤنٹر کلاک وائز گھومتا ہے اپنے نیوکلس کے گرد، ایسے ہی جب انسان طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا کاؤنٹر کلاک وائز کرتے ہیں، سنکرنائز کر دیا اللہ نے اس کائنات کو. وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے ان کاموں میں شریک؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. بتا دیا گیا، پوچھنے کو سمپل سوالات ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کائنات کو دیکھ کر تمہیں حقیقت نظر نہیں آتی؟ پہاڑوں پر اللہ نے برف رکھ کے اوور ہیڈ ٹینکس بنا دیے، بادلوں کی شکل میں ٹنوں پانی لیے، بادل جو ہیں وہ آسمان پر یہاں سے وہاں چلتے رہتے ہیں. آپ ایک بالٹی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھر کر لے کر تو جائیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. اور کہاں بادل، ٹنوں پانی جو ہیں اپنے اندر لے کر چلتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی آرگنائزڈ کائنات ہے. تو دیکھو کون ہے اس آرگنائزڈ کائنات کو بنانے والا. سائنٹیفک اپروچ رکھو، اس دنیا کی حقیقت کو غور سے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سائنس کو اور کائنات کو غور کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد مائکرو لیول پر بات کی. اللہ نے کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اب میں یجیب المضطر، مضطر کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جیسی کیفیت میں یونس علیہ السلام آ گئے تھے، جب کوئی انسان آپ کو اس مسئلے سے نہ نکال سکے. یہی کیفیت، حالت اضطراب کی کیفیت جس کو کہا جاتا ہے، یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت بی بی عائشہ کی ہو گئی تھی جس وقت آپ پر یہ الزام لگا تھا جو ہم نے پیچھے واقعہ افق پڑھا ہے، جس وقت کوئی انسان آپ کی مدد نہ کر سکے. اضطراب کہتے ہیں ایسی تکلیف جو کہ کوئی انسان دور نہ کر سکے، کہ انسان پھر ایسی تکلیف میں صرف اللہ کو پکارے. تو اللہ نے کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اللہ بار بار سوال پوچھ رہا ہے. دیکھو تو کوئی بھی نہیں کہتا آج کے عیسیٰ علیہ السلام نے کائنات بنائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے بھی یہ بات نہیں کہتے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، عبداللہ شاہ غازی نے بادل بنائے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جو دربار ہے، کون سا داتا دربار، اس کی وجہ سے جو ہے اتنی ہریالی ہے. کوئی نہیں کہتا. تو پھر دعائیں ان سے کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان سے توقعات رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اب نیویگیشنل سکلز کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کا دھیان کیا. وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ الہم مع اللہ، بار بار اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا تر ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں ان کاموں میں حصے دار؟ کہو لاؤ اپنی دلیل، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بات کرو اللہ کے سامنے، کلیئر کرو اس بات کو. کون تمہاری مشکل دور کرتا ہے؟ کون تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے؟ کون تمہیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے؟ کون تمہارے سر پر اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون زمین پر بارش برساتا ہے؟ کون زمین سے پودے اور پھل اور پھول نکالتا ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ کو پتا ہے کہ کس کا کون سا وقت مقرر ہے. ان کو تو خود نہیں پتا جو قبروں میں موجود ہیں کہ ان کو کس دن قیامت کی پکار سننی ہوگی اور وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. بلکہ آخرت کا تو علم انہی لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. دنیاوی علم میں اتنا کھو گئے، دنیا ہی کے پیچھے اتنا بھاگے، سائنس کا علم جانتے جانتے ہی اتنا کھو گئے، اتنا ہائپر ہو گئے کہ اس بات کو بھول ہی گئے کہ ذرا کریئٹر کی طرف بھی غور کر لیتے، دیکھ لیتے کہ کریئٹر نے ان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. ان کے شک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو سائنس نے پروف نہیں کیا انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. انکار کے طور پر پوچھا سوال آیا، یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ کیونکہ سائنس اس کو پروف نہیں کر سکی اس لیے اس بات میں شک کا شکار ہو گئے. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں. جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے، جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام دیکھ لو، جنہوں نے اللہ کی احکامات کو ٹھکرایا جا کر ہسٹری دیکھ لو، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، جو ایگنوسٹکس ہو گئے، جو ایتھیسٹ ہو گئے، ان کی زندگیوں کے حال بھی جا کر پڑھ لو، بہت پچھلی تاریخ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چند سال پیچھے چلے جاؤ، 60 سال پیچھے جاؤ، 70 سال پیچھے جاؤ، 40 سال پیچھے جاؤ، تمہیں پتا چل جائے گا کہ جن جن نے اللہ کو ٹھکرایا، جن جن نے اللہ کی ہستی کے بارے میں شک کا اظہار کیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو مزریبل بنا دیا، چاہے وہ بڑی بڑی قومیں تھیں، چاہے وہ کوئی ایک ایک شخصیت تھی، جس جس نے اللہ کا انکار کیا اللہ نے اس کو تماشا بنا دیا، ایتھیسٹ ہوں، ایگنوسٹکس ہوں، مسلمان ہوں نام کے، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو، اللہ ان سب کو اس چیز کا نشانہ بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں سوسائیڈل ریٹ کہاں پر زیادہ ہے، امریکہ کے اندر سوسائیڈل ریٹ بہت زیادہ ہے، اور جو ڈیموگرافک فگرز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں سوسائیڈل ریٹ زیادہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے کوئی نام کا عبداللہ ہو، ہو سکتا ہے کوئی نام سے فاطمہ ہو، لیکن دل کیونکہ اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا گم کیا کہ جب دنیا نہیں ملتی تو انسان اس دنیا کی خاطر اپنی جان ہی ختم کر دیتا ہے. اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ ذرا گھوم پھر کر دیکھو اس زمین کے اندر اور دیکھ لو مجرموں کا کیا انجام ہوا. آج بھی ایتھیسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ایتھیسٹ بڑے مسلمان بھی بن گئے. ہمارے وہ بچے، اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، وہ بچے جو باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں، جب وہ فورن فلاسفرز کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز کے اندر فلاسفی کا کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ لینا مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھیں آپ کو ایک فلاسفی کا سبجیکٹ پڑھنا ہوگا. اور جب فلاسفی پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو تو اس میں ہر چیز کس چیز سے پروف کی جاتی ہے؟ عقل سے. فلسفہ کیا ہے؟ جو چیز عقل پروف کرے اس کو مانو، جو چیز فلسفہ ریجیکٹ کر دے اس کو ریجیکٹ کر دو، چاہے وہ اینتھروپولوجی ہے، چاہے وہ سوشیولوجی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فلسفے کی فارم ہے. وہ کہتے ہیں جو چیز عقل پر آ جائے پوری اس کو مانو، جو چیز عقل پر نہ آئے اس کو نہ مانو. تو فلاسفرز کیوں جو تھے وہ لا ادریت کی طرف جاتے تھے، فلاسفرز کیوں جو تھے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، فلاسفرز کیوں یہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اے گاڈ، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، آپ کا دل اللہ کو ثابت کر سکتا ہے. ہم نے کہا تھا اللہ کو ثابت کرنے کے لیے تین نشانیاں ہیں، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی. اللہ ان سے ثابت ہو سکتا ہے. اللہ کو اپنی 5 سینسز سے ثابت نہیں کر سکتے. کیا آپ اللہ کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اللہ کو سن سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی تو اللہ نہیں ہے. فلسفے نے تو یہی کہا کہ اگر آپ سائنس سے پروف نہیں کر سکتے، 5 سینسز آپ کو پروف نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ ہے. اور جب یہ ڈاؤٹ آ جائے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو انسان ایتھیسٹ بن جاتا ہے، انسان آہستہ آہستہ ایگنوسٹسزم کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا کیا انجام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے. جب بھی اولادیں ہماری یا ملک سے باہر جائیں یا اسی ملک کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھیں، ایسے ایلیٹ کلاس، ایسے اکیڈمک کلچر سے انسان اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ آج سمارٹ ایلیکٹ ہونا اس بات کی نشانی بن گیا ہے کہ جو یہ بات کہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اے گاڈ، وہ بہت ایلیٹ ہے، وہ بہت سمارٹ ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، اس کا گرے میٹر بڑا زیادہ ہے. اور جو نہ کہے اس کو بائسڈ کہہ کے ایک کونے میں کر دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تحزن علیہم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. شکر ہی کا امتحان ہے سارے کا سارا. جو شکر کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ بغاوت سے بچ جاتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ فسق سے بچ جاتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے. لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اکثریت نے شکر ادا نہیں کیا. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ تکرار کے ساتھ اللہ کی قدرت کے کرشمے آ رہے ہیں۔ میکرو کوزم کو دیکھو، آفاق کو دیکھو، اور دیکھو کیا تمہارے دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے؟ اتنے بڑے میکرو کوزم کو دیکھ کر ہیبت آنی چاہیے۔ لہذا سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرو۔ جس رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی ہے، اس رب نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہیں سرو کر رہی ہے، تو تم اس کے شکریہ کے نتیجے میں اس کی عبادت بھی نہ کرو گے؟ اس کو شکریہ کہنے کے لیے اس کے نتیجے میں تم اس کے سامنے اپنا سر بھی زمین پر نہ جھکاؤ گے؟ یہ اللہ کی عبادت اس لیے انسان کرتا ہے تاکہ رب کا شکر ادا کرے۔ آپ کی ماں آپ کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے، آپ اس کا تھوڑا سا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کر کے۔ تو کہاں ہم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق آپ اور میں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ کر بندہ مومن جو ہے وہ رب کے سامنے عبادت میں جھک جاتا ہے، اور جب عبادت میں جھکتا ہے تو اس کے اندر عبودیت آ جاتی ہے، اطاعت اختیار کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا اس کتاب کی خوبی کو کہ یہ کتاب آئی ہے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، اور تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کتاب کو نافذ کیا تو اختلافات ہو جائیں گے، خاندان کٹ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں؟ تمہیں لگتا ہے شریعت نافذ ہو گئی تو مشکل آ جائے گی، کنفیوژنس پھیل جائیں گے، دین کو پڑھو ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کون ٹھیک اور کون غلط، یہ اسکول آف تھاٹ اور وہ اسکول آف تھاٹ، ادھورے علم کے اوپر آپ کو دین اتنا مشکل لگتا ہے؟ دین کے اندر آئیے، دین کو پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ دین، یہ کتاب، یہ قرآن اختلافات کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، ہدایت دینے کے لیے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ اس کے ساتھ اٹیچ رکھا ہے۔ ان ربا کا یقدی بینہم بحکم ہی، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور یقیناً تم صریح حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک ان اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ یعنی جو نیکیوں سے ڈرتا ہے، جو نیکی کرنے سے ڈرتا ہے، جو اسلام کے راستے پر آنے سے ڈرتا ہے، وہ بدترین بزدل ہے۔ جو اسلام کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے ڈرتا ہے، وہ بدترین بزدل ہے۔ اور اللہ سے نہ ڈرنا یہ بدترین بہادری ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اپنے آپ کو جو بہادر سمجھتا ہے، سب سے برا بہادر ہے۔ اصل انسان وہ ہے جس کے اندر رب کا خوف ہو، اصل انسان وہ ہے جس کے اندر جہنم کا خوف ہو، اور وہ رب کا خوف اور جہنم کا خوف اس کو گناہ کرنے سے بچا لے۔ اگر 3 بلین بھی نہ سنے آج مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کسی کو نہیں سنا سکتے، MIT یونیورسٹی والے نہیں سنتے، نوبل پرائزز والے نہیں سنتے، آپ نہیں سنتے تو آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو بتانا جو سن رہے ہیں۔ آپ اور میں پیچھے مڑ کر یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کتنے اور آ رہے ہیں اس دین پر چلنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ صرف وہ سنے گا جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، جس کے دل کے کان کھلے ہوئے ہوں گے، جس کے دل کی بصارت زندہ ہوگی، جس کی روح زندہ ہوگی۔ تو لوگوں کی طرف مت دیکھیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، یہ دیکھیں میں حق کی طرف دوڑ رہی ہوں کہ نہیں دوڑ رہی۔ اور اللہ کے رسول کو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ پرواہ نہ کریں کہ بہت سے لوگ نہیں آ رہے، ان آپ کے بتانے میں مسئلہ نہیں ہے، ان کے سننے میں پرابلم ہے۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت کا وقت جب آ جائے گا، تم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو یہ کام کرے گا۔ تب ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا چونٹیاں بولتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، ہدہد نے بولا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی جانور زمین سے نکالے گا جو انسانوں سے کلام کرے گا بالکل جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے ان کا رب ان سے پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، یعنی تم نے بغیر سوچے سمجھے میرے دین کو ریجیکٹ کر دیا، تم نے اسلام کو پریکٹس کیے بغیر ہی اگنور کر دیا، ایک ریجیکٹ کر دیا اور اس کے حصے بخرے کر دیے. امیجن کریں کہ کسی کے پاس جکسو پزل کے حصے ٹکڑے ہوں اور وہ تین حصے چار حصے لے کر سامنے رکھ کے کہے مجھے تو تصویر سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو کبھی تین چار حصے جس پزل کے 50, 60, 100 پیسز ہیں، آپ اس کے تین چار حصے اپنے سامنے رکھ کر کہیں مجھے تصویر سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا غلطی کر رہے ہیں آپ؟ جب تک آپ پوری تصویر نہیں بنائیں گے آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی. آپ تین چار حصے لے کر تو اس تصویر کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. ہم دین کے ساتھ یہی کرتے ہیں، ہم ایک دو تین چار احکامات اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس دین میں تو کوئی خوبصورتی ہی نہیں، اس دین میں تو کوئی بیلنسڈ ہی نہیں. ہم نے تو سنا تھا الدین یسرن، یہ تو بالکل تنگ دین ہے، بڑا سخت اور ریجڈ دین ہے، بڑا امپریکٹیکل ہے، اپلیکیبل ہی نہیں ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ ہم نے پزل کے تین چار ٹکڑے اٹھائے ہوئے ہیں. اسلام کے احکامات کو پورے کا پورا اٹھا کر اپنا لیں، عمل میں لانا شروع کر دیں، آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آنے لگ جائے گی. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا؟ جیسے رات دن کے آنے جانے کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا. بدیہات فطرت انگرینڈ ہے، بدیہات فطرت کہتے ہیں مثال کے طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان حق کو پہچان جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ایمانداری کو پہچان جاتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان سچ کو پہچان جاتا ہے. عورت اور مرد کی فطرت میں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی بات ماننا پسند کرتی ہے، اگر وہ پروورٹ ہو گئی ہے تو وہ مقابلے پہ آنے کا اور برابری کا نعرہ لگائے گی. برابری پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کو مرد کے برابر آنا ہے تو اس کو اس کے آگے پہلے نکلنا پڑے گا. ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو، ہمیں جیسا ہمارے رب نے بنا دیا، جو ذمہ داریاں ہم پر ڈال دیں ہم انہی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھیں گے. ہمیں اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری بایونک وومین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہیں اسی کے ساتھ رب کا شکر ادا کریں. اللہ نے جیسے دن رات بنا دیے، ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بدیہات فطرت جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. اللہ نے توحید تمہارے دل میں رکھی ہے، توحید کی پہچان آتی ضرور ہے، وہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دنیا کی غفلت کے اندھیروں میں کہیں چھپا دے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، وہ سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا. بھلائی لے کر آنا یہ انسان کا کام ہے اور نسبتاً آسان کام ہے، لیکن ہمت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے پہلا قدم بس اٹھانا ہوتا ہے. سمجھ لیں پھر وہ پہلا قدم جس نے اٹھا لیا وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا. من جاء بالحسنات، اللہ نے کہا فلہ خیر منہا، فوراً اس کے لیے خیر ہے. فلہ، لیکن یہ بھلائی پر چلنے والا اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قرآن کے سننے سے، علم حاصل کرنے سے. اور الحمدللہ ہم سب نے اس پہلے قدم کو اٹھا لیا ہے، ہم نے قرآن سننا شروع کر دیا ہے، بس اب آگے عمل میں اس کو لے آئیں اور اس کو سنبھالیں. نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، نیکیاں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیں. انسان کو نیکی کا خیال تو آ جاتا ہے اور انسان اگر اس پر فوراً عمل نہ کرے تو سیکنڈ تھاٹس آنے لگتے ہیں. اصحاب کہف 300 سال کے بعد اٹھے تھے، لیکن اپنی نیکی کے ارادے پر ان کو سیکنڈ تھاٹس نہیں آئے، جمے رہے. ہم یہاں بیٹھ کر تو بہت سے نیکی کے ارادے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں ہم بہت سے نیکی کے ارادے کریں، لیکن شوال کا چاند دیکھتے ہی، عید کا پہلا دن گزارتے ہی، سارے ارادے، سارے تمنائیں، ساری خواہشات، سارے نیکی کے جذبے فزل آؤٹ کر جائیں، سیکنڈ تھاٹس آ جائیں اس کے بارے میں. تو بتا دیا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، جو اپنی اچھائی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا. اصل چیز یہ ہے، میرے نامہ اعمال میں سے وہ نیکی نکل آئی جو میں نے کی تھی. اما پارا میں آتا ہے عاملۃن ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. پتہ چل رہا ہو اللہ کی راہ میں بظاہر بڑے عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے کسی بھی دوسرے عمل کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت اچھی نماز پڑھی، بہت اچھا قرآن پڑھا، بہت اچھا روزہ رکھا، لیکن ایک وقت پہ جا کے اماں کے سامنے غصے کا اظہار کر دیا، اماں سے جو ہے وہ روڈلی بات کر لی، اماں کو جھڑک دیا، ساری نیکیاں ضائع. کیا پتا اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ نہ کرے عاملۃ ناصبہ کی کیٹیگری میں داخل کر دے. بظاہر بڑے عمل کیے تھے، بڑا قرآن پڑھا تھا، بڑا جو ہے تسبیحات پڑھی تھیں، بڑے اذکار کیے تھے، لیکن سب ضائع. تو نیکی لے کر اللہ کے سامنے پہنچ جانا، یہ ہے اصل کامیابی. آپ کو لگے گا کہ واقعی نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری قوم کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا جس کے پاس مال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری قوم کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو اس نے اذیتیں پہنچائی ہوں گی اپنی زبان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ایک ایک کر کے ان لوگوں میں بانٹ دے گا جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھیں. اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی وہ غلطیاں ختم نہیں ہوں گی جو اس نے لوگوں کے ساتھ کی تھیں، تو اللہ ان لوگوں کے گناہ اس کے حصے میں ڈالتا جائے گا، اتنا 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 کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ہے اصل میں نقصان، یہ ہے اصل میں مفلس ہونا. اللہ ہمیں کامیابی کے ساتھ، جو ہم دنیا میں نیکیاں کریں، ان کامیابی کے ساتھ ان نیکیوں کو رب کے سامنے لے کر پہنچنے والا بنائے. اور ایسے لوگ اس دن ہال سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا. بتا دیا گیا ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لیے ہوئے آئے گا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں گناہ تو کیا پھر توبہ نہیں کی. اور یاد رکھیں، ابھی بھی ہم سوچ لیں، اللہ مثال کے طور پر آج 6 جولائی صبح 10 بجے تک میں نے زندگی میں جتنی غلطیاں کی، میں سب پر معافی مانگتی ہوں. آپ کی اور میرے پاس توبہ کا موقع ہے جب تک کہ گلے میں موت کا گھنگرو نہ بج جائے، جب تک کہ مجھے اور آپ کو ملک الموت نظر نہ آ جائے. اللہ، ہم تمام گناہوں کے اوپر آپ سے معافی مانگتے ہیں. ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے جس نے مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو بھی معافی مانگ لو، اللہ سے درگزر کی معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے بھی آپ اور میں گناہ لے کر اس کے سامنے پہنچ جائیں تو کتنی بڑی ناکامی ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اتنی بڑی توبہ کا موقع تھا، اتنا رحمان رب تھا، اتنا رحیم رب تھا، اور تم نے توبہ کر کے اپنی زندگی میں گناہوں کو وہیں ڈیلیٹ نہیں کروایا. ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے، کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، اور کیا کروں؟ وان اتلو القرآن، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن پڑھ کر سنانا، اس لیے کہ جو قرآن سن کر دل پر امپیکٹ کرتا ہے، وہ قرآن پڑھ کر خود انسان جو ہے اپنے دل پر وہ جذبات کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اب جو ہدایات اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو قل الحمد للہ سیوریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے. اللہ کی نشانیاں انسان پہچان لیتا ہے، توحید، ایمان، حیا، اللہ کی اطاعت، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے. انسان کے اندر ایک دفعہ اس کا شعور آتا ضرور ہے، توحید کی طرف انسان کا دل ایک دفعہ جھکتا ضرور ہے، ایمان حاصل کرنے کا انسان کا دل چاہتا ضرور ہے, اور اس لیے چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری فطرت میں انگرینڈ ہیں, بدیہات فطرت ہیں, اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. تو پھر ہم کیا کریں, گاڈ کانشیس ہو جائیں, پیپل کانشیس نہ بنیں. سورۃ القصص, قصص قصے کی جمع ہے. سورۃ القصص میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر تفصیل کے ساتھ ملے گا. اس میں پولیٹیکل, ریلیجیس, فائنینشیل لیڈرشپ کی بات بھی آپ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طسم, تلک آیات الکتاب المبین, نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. طسم, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں, ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. فرعون جو کہ پولیٹیکل اقتدار کا سمبل تھا, تو آپ کو بتایا نا کہ اس میں آپ کو پولیٹیکل, ریلیجیس اور فائنینشیل لیڈرشپ کا جو ہے وہ امتزاج نظر آئے گا, کمبینیشن نظر آئے گا. فرعون کو مینشن کیا گیا جو پولیٹیکل اقتدار کا سمبل تھا. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. یعنی فرعون کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو دو طرح کے لوگوں میں, دو طرح کے گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. ایک بنی اسرائیلی وہ تھے جو بہرحال کسی نہ کسی طرح ٹوٹے پھوٹے طریقے سے اپنے دین پر جم گئے تھے, اور ایک بنی اسرائیلوں کا گروپ وہ تھا جو پیسے کے ذریعے بک گیا تھا فرعون کے ساتھ, اور پھر وہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا, فرعون کی بات مانتا تھا. اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے, یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات نہیں, جنہوں نے اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہیں بیچا تھا. اللہ نے کہا کہ ہماری تمنا تھی, ہماری خواہش تھی کہ ہم ان کو آزاد کرائیں. یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی آپ کو آج نظر آتی ہے پالیٹکس کے اندر, یہ کتنے ہزاروں سال پرانی پالیسی ہے. ایک گروپ کو اس نے خرید لیا اپنی مرضی سے, اور دوسرا گروپ جو دنیا بیچ کر آخرت اپنی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, اس کو اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا, اس کو اس نے پرسیکیوٹ کیا. تو اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان پر ایسا موقع آتا ہے جب انسان رب کو اور بندوں کو دونوں کو ایک ٹائم پر راضی نہیں کر سکتا. کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کو ان دونوں میں سے ایک کی چوائس کرنی ہوتی ہے. اور علماء کے مطابق مومن کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ لوگ اس سے راضی ہوں اور رب اس سے ناراض ہو. مومن کی زندگی میں ہمیشہ یہ معاملہ رہتا ہے, یا تو لوگ بھی راضی اور رب بھی راضی, یا رب راضی لوگ ناراض. اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے, اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنائیں, اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں, اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. حامان کا لفظ آ گیا. حامان ان کا ریلیجیس لیڈر تھا, اور اس کا ذکر یہاں اس لیے آیا کہ اس نے کم قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ دیا تھا اور فرعونیوں کے ساتھ مل گیا تھا. اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا, یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کی طاقت کو ختم کر دیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی زندگی کی بات ہوگی. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, کہ اس کو دودھ پلا, پھر تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور کچھ خوف اور غم نہ کر, ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا, وحی کی, دل میں خیال ڈالا. وَأَوْحَيْنَا, وحی سے مراد ہے القاء کر دیا, ان کے دل میں اشارہ کر دیا کہ یہ کام کریں. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین, واقعی فرعون اور حامان ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے. یہ جو یہاں پر حامان کا ذکر آیا ہے, اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ جو ہے آپ کو ہسٹری کے اندر ایک بات ملتی ہے. اللہ تعالی نے آگے آئے گا کہ فرعون جو تھا اس نے حامان سے کہا کہ تم میرے لیے کوئی مینار بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں. اچھا, حامان کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے، لیکن حامان کا ذکر جو بائبل میں ملتا ہے اس کے مطابق بائبل میں جو لکھا ہے کہ حامان فرعون کے لیے کام نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک بادشاہ تھا زرکیس جس کے لیے حامان کام کیا کرتا تھا، اور زرکیس بادشاہ تاریخ کے مطابق، انسائیکلوپیڈیا کے مطابق 1000 سال کے بعد آیا ہے فرعون کے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے اوپر کرٹیکل سٹڈی کی، جنہوں نے خاص طور پر قرآن کو کرٹیکلی سٹڈی کیا اور یہ دیکھا کہ ہم دیکھیں قرآن میں غلطیاں کہاں کہاں ہیں، خوب گرامر پڑھی اورینٹلسٹ نے اور پھر گرامٹیکل مسٹیکس کو قرآن میں سے نکالنے کی کوشش کی۔ تو یہ 1600 کا ٹائم تھا، آلموسٹ مڈل ایرا آف 1600، جس وقت کیتھولکس کرسچنز جو سب سے پہلے اورینٹلسٹ بنے تھے، کیتھولکس کرسچنز نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا، عربی زبان کو سیکھا، قرآن کو سیکھا اور ہسٹری کے ساتھ قرآن کو ٹیلی کرنا شروع کر دیا کہ ہم دیکھیں قرآن میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اسٹڈی کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن میں غلطی نکال لی، وہ جیسے انداز ہوتا ہے نا، آہا ہمیں غلطی مل گئی قرآن میں۔ اور انہوں نے کیا غلطی نکال لی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو بائبل ہے، بائبل جو بک آف ایسٹر ہے، اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ حامان جو تھا وہ زرکیس کے انڈر کام کرتا تھا بادشاہ کے، اور زرکیس جو تھا وہ فرعون کے 1000 سال کے بعد آیا تھا، اور زرکیس جو تھا وہ مصر کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بیبیلون کا بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹوریکل انٹیگریٹی قرآن کی خراب ہے، قرآن کی نعوذ باللہ ہسٹوریکل انٹیگریٹی پر انہوں نے زد لگائی۔ اور ان کا کہنا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ کرسچنز کہا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پریسٹ سے قرآن سنا اور اس کا ورژن جو ہے وہ قرآن، تورات سنی اور اس کا ورژن قرآن بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کیا الزام لگایا 1600 میں کیتھولکس کرسچنز نے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے میں غلطی ہو گئی، حامان جو تھا وہ فرعون کا منسٹر نہیں تھا بلکہ وہ زرکیس کا منسٹر تھا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ 1600 کی بات ہے جو الزام قرآن کے اوپر لگا اور جو الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1800 میں ایک باڈی آف کیتھولک اسکالرشپس بنی تھی جس میں انہوں نے ہسٹری کے ساتھ اپنی بائبل کو ٹیلی کرنا شروع کیا، جوش انسائیکلوپیڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنی بائبلز کو، مختلف جو ورژن تھے اس کو ٹیلی کرنا شروع کیا۔ اس سے ان کو پتا چلا کہ بک آف ایسٹر جو ہے اس میں کوئی مستند ذرائع سے ہسٹری نہیں پہنچی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں زیادہ تر من گھڑت کہانیاں ہیں، سیلف کریٹڈ مین میڈ سٹوریز اس کے اندر ہیں، اور جوش انسائیکلوپیڈیا کے مطابق اس کی تاریخ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا فرینچ ڈاکٹر موریس بوکائے کا، جن کی ایک کتاب بھی ہے دا قرآن اینڈ دا سائنس اینڈ دا بائبل، بہت مشہور ان کی کتاب ہے۔ موریس بوکائے کو جب پتا چلا، آپ کو پتا ہے موریس بوکائے انیشیلی ہسٹورین تھے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، ان کو پتا چلا کہ 1600 کے کیتھولکس جو اورینٹلسٹ تھے انہوں نے اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا ہے، اور اسلام لانے کے بعد جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو فگر آؤٹ کروں گا کہ یہ قرآن اور بائبل میں کلیش کیوں آ رہا ہے اور حامان اصل میں تھا کون۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ مصر کی جو زبان تھی، جو فرعونیوں کے ٹائم پر، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر بولی جاتی تھی، وہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 2000 سال پہلے سے ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ مصری کیا زبان بولتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو مصر کی لینگویج ہے، اس لینگویج کے اندر لیٹرز اور الفابیٹس نہیں ہوتے تھے بلکہ امیجز کے ساتھ یہ لکھا کرتے تھے۔ جب یہ امیجز کے ساتھ لکھا کرتے تھے، ان امیجز کو ہیلو گرافکس کہتے ہیں۔ یہ جو ہیلو گرافکس ہوتے تھے، اس کو پڑھنا کسی کو بھی نہیں آتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ جس دور میں آئے ہیں یہ جو ایجپٹ کی زبان تھی یہ ختم ہو چکی تھی۔ 1800 کے اندر دوبارہ سے کچھ فرینچ ہسٹورینز نے اور کچھ ڈچ ہسٹورینز نے اس زبان کو پڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے اس زبان کے فونیٹکس کو ریوائیو کرنا شروع کیا، پرانی کتابوں کو نکال کے، پرانی ہسٹری کو دیکھ کے، پرانے انسائیکلوپیڈیا کو دیکھ کر، انہوں نے دوبارہ سے جو فرینچ اور جرمن اسکالرس تھے انہوں نے اس زبان کو ریوائیو کرنا شروع کیا، اور پھر اس کو نام دیا ایجپٹولوجی کا۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے 2000 سال پہلے سے ایجپٹولوجی ایکسٹینٹ ہو چکی تھی، اور یہ ابھی 1800 سینچری کی بات ہے جس میں ایجپٹولوجی کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جانا شروع ہوا۔ تو جب موریس بوکائے نے یہ جو ایجپٹولوجی بن رہی تھی، اس کے ذریعے انہوں نے ایجپٹ کی ہسٹری کو دیکھا، بائبل میں تاریخ کو دیکھا، قرآن کی آیات کو دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ ان کو جوئش انسائیکلوپیڈیا اور مصر کی جو ہسٹری تھی اس کے اندر حامان کا نام مل گیا. اور حامان کا نام جو ان کو ملا وہ ان کو کیسے ملا, اس کا ملا ان کو کہ یہ جو تھا یہ منسٹری آف سٹون کیوریز اور کنسٹرکشن کے اندر تھا اور یہ فرعون کے انڈر کام کیا کرتا تھا, یہ زرکیز کے انڈر کام نہیں کیا کرتا تھا اور یہ فرعون کے زمانے میں موجود تھا. اور یہ فائنل ساری ڈسکوری 1900 کے اندر آ کے ہوئی ہے. یہ بات اس بات کا پروف ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کا سپیکر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان کا ورڈ ہے, یہ ان کا کلام ہے, یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے, ان کے لیے دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے اس مثال کے اندر کہ جنہوں نے حامان کو ایک عرصے تک ڈکلیئر کیا کہ قرآن میں غلطی سے حامان کا نام رسول اللہ نے بتا دیا. حامان تو فرعون کے دور میں تھا ہی نہیں, خود اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے ذریعے اس کو پروف کروایا. تو ایسے مسلمانوں کی ہمیں آج بہت ضرورت ہے. واقعی فرعون اور حامان ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط تھے. فرعون نے اپنی بیوی سے کہا یہ میرے اور تمہارے, فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی باسکٹ جو تھی وہ فرعون کے محل میں پہنچی, اور ان کی بیوی کون تھی, فرسٹ لیڈی کون تھی, مسز فرعون کون تھی, بی بی آسیہ, جن کے لیے آتا ہے کہ بہت کامل خاتون تھی. بی بی آسیہ ان کی بیوی تھی, اور جس کے لیے بی بی آسیہ کے لیے آتا ہے کہ بہت کامل خاتون تھی. آج عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمیں دین پر چلنے نہیں دیتے, اور آپ ذرا فرعون کے بارے میں سوچیں, بی بی آسیہ کی کیمسٹری کسی بھی طرح سے فرعون سے نہیں ملتی تھی. قرآن جو ہے وہ ان کے سائیکولوجیکل ابیوز کا ذکر کرتا ہے بی بی آسیہ کے, فزیکل ابیوز کا ذکر نہیں کرتا. فزیکل ابیوز آپ کو روایات میں مل جاتا ہے, اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم. قرآن بی بی آسیہ کے سائیکولوجیکل ابیوز کا ذکر ضرور کرتا ہے. اور اتنا زیادہ وہ اپنے شوہر سے بدزن تھیں کہ وہ ایسے حالات میں اگر ہوتی جیسے حالات میں آج ہم رہ رہے ہیں تو شاید وہ کورٹ کا سہارا لینا چاہتے, شاید وہ عدالت جانا چاہتی. اس قدر برے حالات میں تھیں, اپنے شوہر کے ساتھ بالکل کیمسٹری نہیں ملتی تھی کہ شاید اگر اس زمانے میں جیو یا اے آر وائی نیوز ہوتا تو وہ وہاں جا کر اپنی درخواست جو ہے اس کو سبمٹ کر دیتی. لیکن نہ بیچاری عدالت میں جا سکتی تھی اس لیے کہ عدالت فرعون کی تھی, نہ پولیس میں جا سکتی تھی اس لیے کہ فرعون کی پولیس تھی, نہ جو تھیں وہ دربار میں جا سکتی تھیں اس لیے کہ دربار فرعون کا تھا, نہ کسی منسٹر کے پاس جا سکتی تھیں اپنی شکایت لے کے اس لیے کہ منسٹر فرعون کے تھے, تو صبر کرتی تھیں. تو یہاں پر دیکھیں اس زبان کی خوبصورتی آپ کو محسوس ہوگی کہ ان کو فرعون کے ساتھ بالکل پسند نہیں تھا, فرعون سے کیمسٹری نہیں ملتی تھی. تو انہوں نے کیا کہا, وقالت اور بولی امرأت فرعون, فرعون کی بیوی کیا بولی, قرۃ عین لی ولک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک. ایسے وقت میں بھی جب اللہ تعالیٰ کسی بے اولاد کو اولاد دے تو وہ اپنے پچھلے غم بھول جاتا ہے. آپ امیجن کریں کسی عورت کو جس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو 15-16 سال کے بعد اولاد دے دے, تو انسان ساری اپنی پچھلی کمی کو تاہی کو اپنی ساری پچھلی محرومیوں کو بھول جاتا ہے اور اپنی اولاد کو انجوائے کرتا ہے. آپ میں سے جتنی بھی مائیں یہاں بیٹھی ہیں آپ سب اس کو ویژولاز کریں, جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ذرا اس ٹائم کو سوچیں, جب آپ کی شادی کو صرف ایک دن دو دن تین دن چار دن گزرے تو آپ اپنے شوہر کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے اور آپ کے شوہر آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے, وہ کہہ رہے ہیں بیگم تم کتنی حسین ہو, آپ کہیں نہیں آپ ہی بہت اچھے ہیں, آپ کی نظریں بڑی اچھی ہیں. ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے وہاں عورت ماں پہلے اور بیوی بعد میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ اولاد آتے ہی عورت جو ہے وہ اپنی پچھلی باتوں کو بھول جاتی ہے. کسی عورت کے گھر میں کھانے کو اگلے وقت کا کھانا نہ ہو, کرائے کا پیسہ نہ ہو, لیکن اگر اس کا بچہ چھوٹا سا جو ہے وہ مسکرا کر اس کو دیکھتا ہے تو وہ سارے اپنے غم بھول جاتی ہے. بی بی آسیہ اتنی شدید تکلیف کے بعد ان کو اللہ نے ایک اولاد دی, روایات میں آتے ہیں ان کی اولاد بھی نہیں تھی, جو جب ان کے سامنے بچہ آیا جو انہوں نے گود میں اٹھا لیا, لیکن اس کے باوجود فرعون کے ساتھ اپنی ایسوسیشن ظاہر نہیں کی. انہوں نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہاری بھی. ورنہ اگر عربی کی زبان ہم دیکھیں تو کہتی ہیں قرۃ عین لنا, یہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم دونوں کی آنکھوں کی, یہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو فرعون سے ایسوسیٹ نہیں کیا, اتنی زیادہ خائف تھی فرعون سے. لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اپنی نیکی میں کامل خاتون تھیں, انہوں نے فرعون کا سہارا بنا کے یہ نہیں کوئی جسٹیفیکیشن دی کہ کیونکہ میرا شوہر اتنا ظالم ہے تو میں کیسے عمل کروں. جب فرعون جیسے شخص کے گھر میں رہ کر اس کے محل میں رہ کر ایک عورت کامل فرما بردار اللہ کی عورت بن سکتی ہے, اللہ کی بندی بن سکتی ہے, تو آپ اور میں اپنے شوہروں کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ ہم میں سے کسی کا شوہر فرعون نہیں ہے, اتنا سخت نہیں ہے. کسی کے شوہر کے اندر جو ہے ایسی جباریت نہیں ہے جیسی فرعون کے اندر تھی. تو پھر ہم اللہ کو کیا ایکسکیوز دیں گے قیامت کے دن؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, کیا عجب یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. واسبح فؤاد ام موسى فارغا, ادھر موسا کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا, فؤاد آ گیا. ہم نے کہا تھا نا دو طرح سے عربی زبان میں ایک ہی آیت کے اندر آپ دیکھیں گی کہ دل کے لیے دو الفاظ عربی کے آئے ہیں. فاسبح فؤاد ام موسى فارغا, فؤاد کا لفظ آ گیا جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل. ان قادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها, دل کے لیے ایک اور لفظ آ گیا قلب. تو فؤاد کیسا دل ہوتا ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں, لنگوسٹ کہتے ہیں, فؤاد ایسے دل کے لیے آتا ہے جیسے آپ کہیں کہ جس کو کسی نے خالی کر دیا ہو, خالی کر دیا ہو یا بالکل ایک دم سے بلینک جو ہو گیا ہو. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ دیکھیں اس آیت کے اندر بڑا سبق ہے. ہم انسانوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں, ہم انسانوں کے اوپر غم آتے ہیں, کبھی اپنوں کی طرف سے غم آتے ہیں, کبھی اولاد کی طرف سے غم آتے ہیں, کبھی پیاروں کی طرف سے غم آتے ہیں, کبھی ماں باپ کی طرف سے غم آتے ہیں, کبھی دوستوں کی طرف سے غم آتے ہیں. اور یہ جو غم آتا ہے تو کبھی کبھی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو جیسے کچھ بالکل بلینک ہو جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی انسان نے اپنے کسی عزیز کے انتقال کی خبر سنی تو بجائے اس سے کہ ان کو رونا آئے ان کی آنکھیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں, آنکھیں بالکل ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں, بالکل اسٹل سے ہو جاتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ جیسے بالکل ہی پیرالائزڈ ہو گئے, جیسے بالکل ہی فریز ہو گئے. وہ کیفیت فؤاد دل کی وہ کیفیت ہے جس میں آپ کا دل بالکل فریز ہو جائے. آپ کو سمجھ ہی نہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دل ایک جگہ پہ رک جائے بالکل. آگے دیکھیں لفظ کیا آیا, فارغ. ہر قسم کی فیلنگ سے فارغ ہو گیا دل ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت انہوں نے اپنے بچے کو ٹوکری میں بہایا دریا میں ڈال کر, انہوں کے پاس وہی سب سے بہتر آپشن تھا, یا تو وہ اپنے گھر میں بچہ رکھ کے فرعونیوں کے ہاتھوں اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی, یا انہوں نے دوسرا آپشن کیا اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ٹوکری میں ڈال کے اس بچے کو بہا دے. لیکن چانسز کیا تھے؟ ٹوکری میں ڈال کے بہا رہی ہیں تو فرعونی جو ہیں وہ پکڑ بھی سکتے ہیں اس بچے کی باسکٹ کو, اور دیکھیں اس میں ایک بچہ ہے اسے قتل کر سکتے ہیں. وہ پانی میں باسکٹ ڈوب بھی سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کا دل بالکل فارغ ہو گیا. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کے دل کو بالکل فارغ کر دیا بغیر کسی ایموشنز کے. بس سمجھے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے یہ کام کر لیا. جیسے انسان کسی غم کے اندر بالکل ٹھٹک کے رہ جاتا ہے, نہ رونا آتا ہے, نہ کوئی بات بولتا ہے, نہ ایسے لگتا ہے کچھ سوچ سکتا ہے, سٹل ہو گیا, فریز ہو گیا. اور اللہ نے کیا کہا؟ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو چپ نہ کراتے تو شاید شور مچانا شروع کر دیتی بہانے کے بعد, جب دیکھتے ہیں کہ ٹوکری آہستہ 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 دور جا رہی ہے, ہاں یہ میرا بچہ ہے, ہاں یہ میرا بچہ ہے, اور بولتے ہیں تو فرعونی پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیلیوں کا بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بنائی, اس لیے اللہ نے کہا اربطنا علی قلبھا, اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا. تو قلب کیا ہوگا؟ وہ دل جس کے اندر دوبارہ سے جذبات واپس آ گئے. فؤاد جس میں سے دل کے جذبات غائب, تھوڑی دیر کے لیے فریز. قلب جس میں واپس جذبات آ گئے, تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا, چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ کو سب سے پہلے ماں کا ذکر ملا اور اس کے بعد بہن کا ذکر ملا. تو عورتوں کے بہترین کریکٹرز اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہیں بھی عورت کو احمق نہیں کہا. تو جو مرد, جو مسلمان مرد اپنی دنیا کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر عورت کو احمق سمجھتے ہیں, ان کو قرآن کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا, میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. بہن کی بے لوس محبت کا ذکر آ گیا کہ بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بھائیوں سے بے لوس محبت کرنے والی ہوتی ہیں. تو صاحب بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہن کی بہترین قدر کریں, اور خاص طور پہ کسی نے کہا کہ بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بڑی بہنوں کی بہت قدر کریں. بھائیوں کا کیا, چھوٹی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بڑی بہنوں کی بہت قدر کریں. اس لیے کہ کسی نے کہا کہ ماں تو شاید اپنے بچوں کا بہت کرتی ہے اس ارادے کے ساتھ کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرے بچے جو ہیں وہ میری خدمت کریں گے, مجھے سنبھالیں گے, مجھے سہارا دیں گے. لیکن جو بڑی بہنیں بالکل ماؤں کی طرح کی ہوتی ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہیں, بے لوس ہو کر کرتی ہیں, ان کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرے بہن بھائی جو ہیں وہ میری خدمت میں لگ جائیں گے. تو بہنوں کی محبت کو یہاں پر مینشن کر دیا گیا. اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنگیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو, اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا, مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. تو عورت کی عقل مندی کہ بھائی کو ماں سے جوڑ دیا. بہن کی ایک خوبی بتائی کہ مومنہ بہنیں کون ہوتی ہیں جو بھائیوں کو ماؤں سے جوڑیں, ان کی اپنی بھابھیوں کی برائیاں کر کر کے اپنے بھائیوں کو اپنی ماؤں سے دور نہ کریں. جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشوونما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. حکمت اللہ تعالیٰ نے دی, علم ان کو دیا. حکمت ہی اصل میں علم کو درست رخ پر ڈالتی ہے, حکمت ہی انسان کو علم کا استعمال سکھاتی ہے, حکمت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان برے حالات میں سے خیر نکال لیتا ہے, حکمت ہی ہوتی ہے جس سے بدلتے حالات سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے, اور حکمت ہی انسان کو مناسب موقع کے اوپر مناسب فیصلہ کرنے کی صلاحیت سکھاتی ہے. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا, دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یعنی ان انٹینشنل مرڈر ہوا تھا, قتل خطا ہوئی تھی, ارادہ نہیں تھا ان کا مارنے کا, بس انہوں نے ایک بندے کی سپورٹ میں دوسرے کو بچانے کے لیے کام کیا تھا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا, قال هذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا, قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ. پھر وہ کہنے لگا, اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, وہ غفور اور رحیم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں, جس وقت غلطی ہو فوراً معافی مانگے, فوراً توبہ کرنے کا ایک بہترین موقع یہ بھی ہے, جس وقت غلطی ہو فوراً توبہ کر لیں. احادیث سے پتہ چلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ استغفار سے انسان کے اوپر خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت مانگی, اللہ نے کہا فغفر اللہ, پہلے دیکھیں کیا آیا, انی ربی انی ظلمت نفسی فغفر لی, فا آ گیا. اللہ فوراً انہوں نے کہا اللہ مجھے بخش دے, جیسے انہوں نے فوراً کہا اللہ مجھے بخش دے, فغفر, اللہ نے اس کو فوراً بخش دیا. تو جب انسان اپنی بخشش اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اسے بخش دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, اور دیکھیں پھر کیسے خیر کے دروازے ان کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے. موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب, یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے, اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. یہ ہے حکمت کہ ایک دفعہ غلطی کر لی, اب دوبارہ اس کو دہرایا نہ جائے. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے, وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ نے کہا, تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے, تو وہ پکار اٹھا, اے موسیٰ, کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ بھانڈا پھوڑ دیا اس نے سب کے سامنے. تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى. اور کیا بولا؟ موسیٰ علیہ السلام کو وارن کر رہا ہے, موسیٰ, سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے نکل کھڑے ہوئے, اور انہوں نے دعا کی, قال ربی نجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب, مجھے ظالموں سے بچا. موسیٰ علیہ السلام, اسکالرز کہتے ہیں کہ اس حادثے کے لیے پریپیئر نہ تھے, ان سے تو قتل خطا ہوا تھا تو وہ پریپیئر نہیں تھے, اس لیے فوراً انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سچویشن سے بچا لے. تو کبھی کبھی انسان کو بغیر پلاننگ کے بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ کو پلاننگ کا موقع نہ ملے تو جو اللہ نے آپ کو حکمت دی ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں. کبھی کبھی کوئی کیو ون سچویشن ہو جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ کی ٹرمینالوجی کے مطابق, تو اس وقت آپ کو صحیح فیصلہ حکمت کراتی ہے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. یعنی وہ ٹینشن میں مدین کی طرف نکلے تھے, صحرا کراس کیا تھا, یہ تھوڑی انہوں نے کہا ہوگا اچھا میں اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہوں مصر چھوڑنا پڑے گا, مدین کی طرف جاؤں گا تو صحرا کراس کرنا پڑے گا, تو اچھے سے نائکی کے جوتے تو خرید لوں پہلے, ذرا کمفرٹیبل جوتے تو خرید لوں, ذرا بیگ تو پیک کر لوں. ان کو ان سب چیزوں کا بالکل موقع نہیں ملا, ٹینشن میں نکلے تھے اس لیے کہ ان سے قتل خطا ہوا تھا اور وہ دوبارہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جو فرعونی ہیں وہ ان کو پکڑ کے دربار میں جیل میں بند کر دیں. اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے, گھر والوں کو بتائے بغیر آئے تھے, سیل فون تو تھا نہیں کہ راستے میں فون کر کے بتاتے کہ بھائی میں بھاگ گیا ہوں مدین کی طرف جا رہا ہوں. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, یعنی ڈاؤن ٹاؤن کی بات ہے, اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنا جانور نہ نکال کر لے جائیں اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں. اب روایات میں آتا ہے کہ پورا سینائی ڈیزرٹ انہوں نے کراس کیا, ان کے دل میں خوف بھی تھا اس لیے کہ نئی جگہ پر جا رہے تھے, خاندان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے. اب جس جگہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے پہنچے ہیں تو جہاں آ کر ڈاؤن ٹاؤن پہ بیٹھے تو وہاں انہوں نے ایک سین دیکھا. کیا سین دیکھا انہوں نے؟ کہ ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اوپر لوگ اپنی اپنی باری کے اوپر پانی لے رہے ہیں اور ایک کونے میں دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو کہ ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ انتظار کر رہی ہیں. تھکے ہوئے آئے ہیں, اتنا بڑا سینائی ڈیزرٹ جو ہے وہ طے کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ فوراً پوچھ لیا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے. ہم یہاں سے تھک کر جاتے ہیں, کوئی ہم سے کہے کہ سنو ذرا میرے ساتھ فلان جگہ آ جاؤ, ابھی آتے ہیں دو منٹ میں, آپ کہ میں تھکی ہوئی ہوں میرے میں ہمت نہیں ہے, آپ یہاں سے تھک کر جائیں. کوئی آپ کا بچہ آپ سے کہے اما آج شام میں آپ میرے لیے یہ بنائیں, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تھکی بھی آئی ہوں, پریشان نہیں کرو مجھے, بالکل بس جو بن گیا سو بن گیا. یہ دیکھیں مومن کیسا ہوتا ہے, عمل کرنے میں تھکتا نہیں ہے, احسان کا روش ہوتی ہے نا مومن کی, تو عمل کر کے آ رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر آ رہے ہیں, اور آپ کی اور میری طرح جو ہیں ایسے شوں کرتی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں آ رہے, پیدل سفر کیا, گھوڑا بھی نہیں ہوگا, اونٹ بھی نہیں ہوگا, تھکتے تھکاتے پہنچے ہیں, لیکن فوراً یہ نہیں کہ تھکا بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار. یہ ہوتا ہے محسن, آگے بڑھ کر عمل کرنے والا. ہمارے تو معاشرے نے ہمیں کیا سکھایا, لرن ٹو سے نو. ہم نے کہا آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ نو کر سکیں, اور ایسا ہم نے لرن ٹو سے نو کرنا سیکھا کہ بچوں کو دیکھو تو لرن نو, شوہر کو دیکھو تو نو, بیویوں کو دیکھو تو نو, اور ہر جگہ سے نو کی آواز بلند ہوتی ہے. دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو بلاؤ تو کہتے ہیں نہیں سوری ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, عقل مندی یہی ہے کہ انسان جو ہے وقت کے اوپر یہ کہنا سیکھ لے کہ بھائی میں اس وقت یہ کام نہیں کر سکتی. احسن طریقہ, محسن بننے والا کام, جو محسن بنتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. تو انہوں نے بھی کیا کیا, مسلمانوں کی اسپرٹ آگے بڑھ کر کیا دکھائی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنے کا سوچا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے. اب جب ان دو لڑکیوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی بات بتا دی کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں اور ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں, وہ نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ خواتین اگر مرد گھروں پہ نہ ہو تو خواتین کام کے لیے ضرورت کے تحت نکل سکتی ہیں, لیکن ضرورت ہو تو وقار کے ساتھ نکلیں. راستے میں کونے میں کیوں کھڑی تھی دونوں خواتین, کونیاں مارتی ہوئی مردوں کے اندر کیوں نہیں چلی گئیں؟ ہم کوئی برابر کے ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی کونے میں کھڑے ہونے کی؟ ایک کونی ادھر ماری, ایک کونی ادھر ماری اور پانی لینے کے لیے سامنے پہنچ گئی. ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں ہم حجر اسود کو بوسا دینے گئے, میں نے تو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, میں تو بس سیدھی حجر اسود کے پاس پہنچ گئی, اور جب میں واپس آئی تو میرے پیر زمین پر نہیں تھے. کیوں پیر زمین پر کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ مردوں کے درمیان میں ایسی پھنس گئیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کب جو ہیں وہ زمین پر آ کر لڑک گئیں, ادھر آ کے مردوں نے دھکے دے دے کر ادھر پہنچا دیا. یہ کہیں کا فیمنزم نہیں ہے, یہ کہیں کی عورت کے اندر کا حسن نہیں ہے, یہ کہیں سے عورت کا حیا نہیں ہے. آپ کو اگر طواف کرتے میں بھی خانہ کعبہ کے حجر اسود کا بھی بوسا دینے کا موقع نہ ملے تو نہ دیں, لیکن مردوں کے اندر کوہنیاں مارتے ہوئے گھس جانا یہ کہیں سے بھی عقل مندی کی علامت نہیں ہے. تو ان عورتوں کی طرف سے بھی دیکھیں آپ کو اور مجھے, بڑے قصے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو سبق دیے ہیں کہ عورت حیا کے ساتھ گھر سے نکلے، ڈگنیٹی کے ساتھ گھر سے نکلے. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ سے خیر مانگی، اللہ نے بھی، جب انہوں نے اللہ سے خیر مانگی تو اللہ نے بھی ایک پروسیس کا آغاز کر دیا. با حیا بیوی ملنے کے پروسیس کا آغاز ہو گیا. با حیا بیوی، عقل مند بیوی، محبت کرنے والی بیوی دنیا کی بہترین متاع ہوتی ہے، دنیا کا بہترین سامان ہے. تو کیا ہوا، کچھ دیر نہ گزری تھی، یہ جو دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت ہی جامع دعا ہے. آپ کو جس وقت بہت ساری دعائیں مانگنے کا دل چاہ رہا ہو، افطار کا وقت ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ایک منٹ رہ گیا اذان ہونے میں، میں یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں، اور ادھر سمجھ نہیں، ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوتی ہے اور دعائیں مانگ رہے، دعائیں مانگ رہے، مانگ بھی یہ بھی، یہ رہ جائے گی، یہ رہ جائے گی، پانی کا گلاس آدھا گھونٹ اندر آدھا گھونٹ حلق میں، جلدی سے دعا مانگ لوں. تو جب آپ کو بالکل ایسی کیفیت ہو کہ دعا مانگنے کا وقت مختصر ہے، تو ایک کام کریں، یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ میں ہر خیر کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں، اللہ انشاءاللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو کیا کیا، انہوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر خیر کے دروازے کھول دیے. تو اللہ نے، کچھ دیر نہ گزری تھی، کیا معاملہ کیا، ان دو عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء، ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، ایک اللہ نے ایڈیشنل کوالٹی بتائی، فجاءتہ احداہما تمشی، اتنا کافی تھا، ایک عورت ان میں سے چلتی ہوئی آئی، اللہ نے کہا الا استحیا، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. حقیقت ہے کہ اللہ نے جو عورت کی یہاں کوالٹی بتائی ہے، یہ عورت کی ایڈیشنل کوالٹی، حیا عورت کا زیور ہے، حیا عورت کا حسن ہے. حقیقت ہے کہ اگر عورت میں سے حیا ختم ہو جائے تو عورت چیب ہو جاتی ہے، اور جو متقی مرد ہوتے ہیں ان کو حیادار عورتیں پسند ہوتی ہیں. جن کے اندر خود تقوی نہیں ہوتا انہیں کو وہ عورتیں پسند آتی ہیں جو چیپ ہوں، جو ہڈن وائبز دے رہی ہوں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ نور میں، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں. جو متقی مرد ہوتے ہیں ان کو عورتوں کی ڈگنیٹی پسند آتی ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے آ کر بات کی. یاد رکھیں، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، ہمارے یہاں مس کنسیپشن ہے. کچھ دن پہلے کسی خاتون نے مجھ سے کہا کہ آپ کا درس میں اپنے بیٹے کو تو نہیں سنا سکتی، تو میں آپ کی بات ان کو کیسے بتاؤں. میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں درس سنا سکتی، عورت کی آواز کا تو پردہ ہوتا ہے. اچھا، میں نے کہا آپ کا بیٹا نعتیں سنتا ہے خواتین کی؟ ہاں ہاں نعتیں سنتا ہے. تو انہوں نے کہا نعتیں سن لیتا ہے، جس کی اجازت نہیں ہے عورت کو کہ اتنا لہک لہک کر ردھم کے ساتھ. آپ کو معلوم ہوگا عورت کی تلاوت کو پروموٹ کرنا، عورت کی تلاوت نہ محرم سنے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن عورت درس دے رہی ہے، اب اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہمارا پیراڈاکس کیا ہے کہ جو سچ تھا اس کو باطل سمجھ لیا، اور جو باطل ہے اس کو سچ سمجھتے رہتے ہیں. تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. بتا دیا گیا کہ شرم و حیا کے ساتھ آئی ہے، لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ بات کر رہی ہے. ہم جو خواتین جب حجاب کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب لٹ مار انداز ہوگا، السلام علیکم، اور آواز بدل لی. آواز بدلتے تھوڑی ہے، آپ کہیں کہ جی اسلام میں سختی سے بات کرنے کا معاملہ ہے. اب سختی سے بات کرنے کا معاملہ یہ کہ آپ اپنی آواز بدل کے مردانہ آواز بنا لیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے. جو آپ کی آواز ہے اسی میں لچک نہ ہو، سیدھی طرح سے السلام علیکم، یہ کام ہے اس کو ایسے کر دیں. وہ بچیاں جو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. ان کی ڈگنیٹی کب باقی رہے گی؟ جب وہ اپنی گفتگو بھی کریں گی، ڈسٹینس مینٹین کریں گی، ضرورت کے وقت بات کریں گی، اور گگل نہیں کریں گی، نہیں 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 ایسے نہیں، نہیں نہیں ایسے نہیں، یہ گگل نہیں کر رہے، اپنی بات کر دی ڈگنیٹی کے ساتھ، اسٹریٹ فارورڈ لہجے میں جس میں کوئی ہڈن وائبس نہیں گئی. اور ظاہری بات ہے جب کو ایجوکیشن میں بچیاں پڑھتی ہیں تو ہم ان کو اوائڈ نہیں کرا سکتے کہ ان کا انٹریکشن نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں ان کو ضرور یہ بتا دیں دوستی کرنے کا ان کو سرٹیفکیٹ کہیں سے نہیں ملتا. بات چیت کر سکتی ہیں ضرورت کے تحت، گروپ اسٹڈی اگر اسکول نے بنا دیا ہے گروپ کر سکتی ہیں، لیکن دوستی نہیں ہو سکتی. آپ کو خود بخود برجز جو ہیں اور بیریئر بنانے ہیں. یہ جو برج اسکول والا بنتا ہے کو ایجوکیشن کے اندر، اس کو بہرحال آپ کو بیریئر میں کنورٹ کرنا ہے. اور بیریئر حیا بنتی ہے، حیا ہوگی تو بچیاں خود بخود سمجھ جائیں گی کہ ان کو کس طرح بدتمیزی کیے بغیر ریسپیکٹیبل انداز میں بات کرنی ہے. تو یہاں ان عورتوں میں سے ایک کی خوبی بتائی گئی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی فیوچر وائف بننے والی تھیں انہی کی خوبی بتائی گئی کہ یہ ان کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں اور ان سے کہنے لگیں، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اب اس کے پاس پہنچا تو اپنا سارا قصہ اسے سنایا، تو اس نے کہا، یعنی ان لڑکیوں کے والد نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے۔ اس کا کیا مطلب؟ بیٹیوں کا مقام پتہ چل رہا ہے۔ بیٹیاں عقل مند ہوتی تھیں، باپ کو مشورے بھی دیتی تھیں، باپ سے ڈسکشن بھی کرتی تھیں، بے وقوف نہیں کہ ان کو سنوف کرا کے چپ کرا کے کونے میں بٹھا دیا۔ نہیں، بیٹیوں نے کیا کہا، ابا جان ہمیں لگ رہا ہے مناسب آدمی، آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ کیوں کہہ رہی ہیں مضبوط اور امانت دار؟ روایات میں آتا ہے کہ چرواہے جب وہاں ڈاؤن ٹاؤن میں کنویں سے پانی بھر کے گئے تھے تو اس کے ڈھکن کو، مضبوط ڈھکن کو کنویں کے اوپر رکھ کے چلے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس ڈھکن کو ہٹایا تھا اور پانی نکالا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مضبوط، عورتوں نے دیکھ لیا تھا طاقت ہے ان کے اندر۔ اور امانت دار کیوں کہا؟ روایات میں آتا ہے، ابھی بھی پتا چل جائے گا آپ کو، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کیا کہا، میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے چلیں تاکہ نظروں کی خیانت نہ ہو اور مجھے راستہ بتاتے جائیں کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو اس لیے بیٹیوں نے کہا کہ امانت دار بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں۔ اگر آپ کو بھی نوکر رکھنے ہوں تو یہ دو کوالٹیز دیکھ لیں، امانت دار ہو اور مضبوط ہو، یعنی اس کو کام کرنا آتا ہو، جو آپ اس کے ذمہ کام لگا رہی ہیں وہ اس کام کو کرنے کا اہل ہو اور اس کے اندر امانت بھی ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کیا دیکھا، ان دو لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی کہانی سنا چکے تھے، انہوں نے بتا دیا تھا ان کو کہ میں مصر میں ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہوں، لیکن وہ قتل خطا تھی، میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں اور میں بے سر و سامان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے والد نے کہا، اچھا کوالیفیکیشن کیا ہے تمہاری، گھر کہاں ہے تمہارا، گاڑی ہے تمہارے پاس، میری بیٹی کو یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے کیا بسوں میں دھکے دلواؤ گے یا اونٹوں پہ لے کے جاؤ گے؟ کچھ پوچھا انہوں نے؟ کیا دیکھا؟ امانت دیکھی، دین دیکھا۔ تو لڑکیوں کے ماں باپ کے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر، جب پروپوزل آئے تو لڑکے کی امانت دیکھیں، اس کا دین دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے ہم دین نہیں دیکھتے ہیں مردوں کا، ہم لڑکوں کی جیب دیکھتے ہیں، ان کا بزنس دیکھتے ہیں، ان کے والد کا بزنس دیکھتے ہیں، ان کے گھر دیکھتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں۔ اور چاہے کتنا ہی برا مرد کیوں نہ ہو، پیسے والا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں یہ کہہ کے، یہ سوچ کے ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد۔ اور اگر امانت دار ہو، ایمان والا ہو، کم پیسے والا ہو، تو ہم اتنے نقص نکالتے ہیں، اتنے نقص نکالتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ دیکھیں دین دیکھیں، ہم کہتے ہیں بھائی دین تو بعد کی بات ہے، یہ چیزیں بھی تو دیکھنی ہوتی ہیں نا۔ ہمارے اور آپ کے لیے سبق آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو اپنی بیٹیوں کے لیے جو تھا ایک بہترین داماد مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہلوایا، ان کے سسر سے، کہ آپ 8 سال یا 10 سال میرے پاس رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے احسان کر کے، احسن طریقے سے زیادہ سال کی مدت کو لیا، یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ تو دامادوں کے لیے بھی ایک کوالٹی آ رہی ہے کہ داماد جو ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنے سسرال میں عمل کریں۔ تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی مجھ پر زیادتی نہ ہو، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے۔ اور باپ نے بیٹی کی بات مان کے موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی دے دی اور اپنا داماد بھی بنا لیا۔ کوئی ڈگری نہیں مانگی، کوئی خاندان نہیں پوچھا، تمہارا خاندان کیا یہ بھی نہیں پوچھا، عقل مند باپ ہے، دین دیکھ رہے ہیں۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو تور کی جانب سے ان کو ایک آگ نظر آئی۔ اب ٹو کٹ اٹ شارٹ، کہانی چھوٹی کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزار لیے مدین میں، اب اپنے خاندان والوں کو لے کر مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ جب آ رہے ہیں تو انہوں نے تور کی جانب ایک آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا, ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا, اے موسیٰ, میں ہی اللہ ہوں, سارے جہان والوں کا مالک, اور حکم دیا گیا, پھینک دے اپنی لاٹھی. لینے کیا گئے تھے؟ آگ. مل گئی پیغمبری. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کس کو کہاں کس مقصد سے بھیج رہا ہے. ہم بھی یہاں آ رہے ہیں قرآن سننے کے لیے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کتنے لوگوں کو آگے چل کے دین کا مبلغ بنا دے, کیا پتہ آپ میں سے کتنے لوگ اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلانے والے بن جائیں. تو اطاعت جو ہے وہ انسان کو بڑا کچھ سکھاتی ہے, اور اللہ کا پتہ ہوتا, اللہ کو معلوم ہوتا ہے اللہ کس کس کو چن لے. واللہ علیم بذات الصدور, وہ تو سینوں کا چھپا ہوا حال تک جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دے. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا, موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر, تو بالکل محفوظ ہے, اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے, اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے, وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا, میرے آقا, میں تو ان کا آدمی قتل کر چکا ہوں, ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے, اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ زبان آور ہے, اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے, مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. تو بتا دیا انہوں نے کہ دین کے کام پر جب انسان آ جائے تو اس کو ہمت کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر انکار نہیں کر رہے, بلکہ کیا کر رہے ہیں, سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میری مدد کے لیے میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. فرمایا, ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے ہی فالوورز کا ہوگا. پھر جب موسیٰ نے ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں دکھائیں تو انہوں نے کہا, یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو, یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ نے جواب دیا, میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. اور فرعون نے کہا, یا ایہ الملاؤ, اے دربار اہل دربار, ما علمت لکم من الہ غیری, میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسی. حامان کا ذکر آ گیا, اب آپ کے ذہن میں حامان کی ساری سٹوری گھوم جائے گی. کیوں حامان سے کہا تھا, ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسی کے خدا کو دیکھ سکوں. منسٹر آف سٹونز تھا, کنسٹرکشن تھا, اسی لیے حامان کو کہا گیا. لیکن آپ فرعون کی ایروگنس دیکھیں, میرا خیال ہے, آئی تھنک سو, میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں گا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. اس نے کہا کہ جب مجھے اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو موسیٰ کو میرا فائدہ نظر کیسے آ گیا کہ مجھے ایک رب پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے. جب مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا تو موسیٰ کو نظر کیسے آ گیا, تو دین کا مذاق اڑا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے. دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے, یہ چیز مجھے اور آپ کو بار بار قرآن کے ذریعے بتائی جا رہی ہے. حامان کا ذکر تقریباً 6 مرتبہ آپ کو مل جائے گا جو آتا ہے. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑھائی کا گمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا, اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی, اور قیامت کے روز وہ بڑی خرابی میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی, لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر, ہدایت اور رحمت بنا کر. کس لیے؟ لعلہم یتذکرون, شاید لوگ صبر حاصل کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا. وما کنت من الشاہدین, اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے, بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے. ہم اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ کتنی مرتبہ فرمایا گیا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، آپ وہاں موجود نہ تھے، اس کے باوجود ہم مسلمان انسسٹڈ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ہو جاتے ہیں۔ سلام پڑھا جاتا ہے میلادوں کے اندر، کیا سوچ کر پڑھا جاتا ہے؟ کیا عقیدہ ہوتا ہے پیچھے؟ کیا کریڈ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے تعظیمن ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سلام پڑھتے میں کھڑے نہ ہو وہ گستاخ رسول کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پسند نہیں فرمایا کہ جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں اور صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ کہاں کہ ہم ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ عزیوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں 5,000 جگہوں پر میلاد ہو رہا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اے ٹائم ان 5,000 جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم نے شرک کی کیٹیگری میں شرک فی صفات پڑھا تھا کہ شرک فی صفات کب ہوتا ہے؟ جب یا اللہ کو گرا کر اس کے درجے سے مخلوق کی صفات میں سے کسی صفت کا مالک بنا دیا جاتا ہے، یا مخلوقات میں سے کسی کو ایلیویٹ کر کے اللہ کی صفت کے برابر لا کر رکھ دیا جاتا ہے، تو شرک فی صفات ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر حاضر اور موجود جانا اور اس بات پر انسسٹ بھی کیا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک فی صفات کا انسان نے جو ہے اپنے ہاتھوں پر بیڑا اٹھا لیا۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، فنتبیع آیاتک، اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے اوپر حجت تمام کر دی، اس لیے کہ اتنے سالوں سے ان کے درمیان میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں بھیج کر ان پر حجت تمام کی، ان کو تاریخ کی ساری باتوں کی حقیقت کھول دی، شاید کہ یہ لوگ جو ہیں پلٹ آئیں۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، قالو سحرانی تظاہرا، دونوں جادو ہیں۔ دونوں جادو مطلب، انہوں نے کہا قرآن بھی جادو، تورات بھی جادو، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ایروگنس والا مائنڈ سیٹ، کسی چیز پر ہمیں فخر نہیں ہے، ایک جسچر آپ کو نظر آئے گا ایک مائنڈ سیٹ انکار کرنے والے کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فأتوا بکتاب من عند اللہ ہوا احدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروں ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ خواہشات شریعت کے دائرے کے اندر اندر انسان کے پوری ہونے چاہیے۔ وہ ظالم ہے جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے، قرآن کو قرآن کا حق نہ دے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر رب کا نافرمان بن جائے۔ اللہ نے کہا، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، بتا دیا گیا۔ تو کون ہے یہاں پر ظالم؟ جو قرآن کو اس کا حق نہیں دیتا، شریعت کو پریکٹیکل نہیں سمجھتا۔ وہ ہے ظالم جو اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ہے ظالم جو اپنے 5 فٹ کے جسم کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ جو اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بتائی ہوئی ان تعلیمات سے واقف نہیں کرتا جس کے ذریعے انسان واقف ہو کر اپنے نجات کر سکتا ہے، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ ان نکن من قبل ہی مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا. یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے یہود و نصارہ میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں پر یقین رکھا, اپنی شریعت پر عمل کیا, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اس پر بھی ایمان لائے اور عمل کیا, تو دوہرا اجر ہے ان کے لیے اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے, ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, تم کو سلام ہے, ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. بتا دیا گیا ذریعہ بن سکتا ہے انسان کسی کی ہدایت کا, دوسروں کی ہدایت کا, لیکن ٹھونس نہیں سکتا ہدایت کو. مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. بتا دیا گیا دنیا مفت کی بانٹ ہے, آخرت مفت کی بانٹ نہیں ہے. اللہ نے دنیا تو فرعون جیسے کو بھی دے دی تھی, کتنا اللہ کا نافرمان تھا, لیکن اللہ آخرت ایسے نہیں دیتا. دنیا اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے, منافق کو بھی دے دیتا ہے, ظالم کو بھی دے دیتا ہے, مفسد کو بھی دے دیتا ہے, اس لیے کہ دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. یعنی انسیکیورٹیز ہیں ان کو, جیسے مکہ والوں کو انسیکیورٹی تھی, مکہ والوں کو خوف تھا کہ اگر ہمارے بت ہٹ گئے تو ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی. اسی طرح لوگوں کو یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین پر آ گئے تو ہو سکتا ہے ہمارا کاروبار ویسا کامیاب نہ رہے, ہو سکتا ہے ویسے خوبصورت نہ لگیں, ہو سکتا ہے ویسے پاپولر نہ رہیں, ہو سکتا ہے ہمیں ویسے دنیا میں انجوائمنٹ کا موقع نہ ملے. تو بتا دیا گیا کہ اندیشوں پر مت چلو. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا, جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رسک کے طور پر, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے. یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں, باطرت معیشتہ, بطر کہتے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر سٹینڈرڈ پر آنے کی کوشش کرنا. اور یہ آج کی یہ آیات آپ کو آج کے معاشرے میں پرسونیفائیڈ ہو کر نظر آتی ہیں. اگر آپ قرآن کے لینس سے آج کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ آیات آج ہی کے حالات کے لیے اتری ہیں. باطرت معیشتہ, لونز لے کر دنیا کے سٹینڈرڈ کو بلند کرنا. آج اتنا ریئل اسٹیٹ جو کریش ہوا ہے تو لگتا ہے جسے آج ہی کی بات ہے. آج انسان کیا چاہتا ہے, فلاں علاقے میں رہیں چاہے لون لے کر رہنا پڑے, فلاں علاقے میں رہیں چاہے چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ سٹینڈرڈ ایک ڈیولپ ہوگا. قرآن جو ایسی کتاب ہے جس کو کوئی آج تک آؤٹ گرو نہیں کر سکا. قرآن ایک واقعی زندہ کتاب ہے. قرآن نے ایسے لگ رہا ہے آج کی معیشت کا ذکر کر دیا ہے, آج کی مینٹیلٹی کا ذکر کر دیا ہے. سو دیکھ لوگ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا, آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا, اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے, وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے. ساری دنیا کچھ نہیں ہے. کسی نے کہا کہ اگر ہمیشہ رہنے والی مٹی کے مقابلے میں آپ کو عارضی سونا بھی دینا پڑے تو دے دیں. آپ ہمیشہ رہنے والی مٹی لینا پسند کریں اس عارضی سونے کے مقابلے میں جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا پروا جس کے حلال پر حساب اور حرام پر عذاب ہو. اللہ نے کہا افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. بتا دیا گیا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے, فلائرز یہاں پر بھی رکھے ہیں اور باہر بھی ہیں. جیسے آپ کو اس دن ایک آپشن دیا تھا بنیاد کے پروگرام کا, 4 days a week پروگرام ہے. اسی طرح سے اگر آپ میں سے کوئی ایسی خاتون ہے جن کے پاس کسی بھی صورت میں 4 days a week گھر سے نکلنے کے لیے موقع نہیں بن سکتا, تو یہ ایک ہمارا 2x a week پروگرام ہے. یہ ایڈوانس لیول پروگرام ہے. اس میں 3 سبجیکٹس ہیں, تجوید ہے, عربک گرامر ہے اور تفسیر ہے. اس میں سے آپ تجوید اور عربی گرامر میں تو مشکل سے ایڈمیشن لے سکیں گے, اس لیے کہ یہ ذرا ایڈوانس لیول ہے, جب تک آپ نے بیسک لیول نہ کیا وہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی خاتون تفسیر کے لیے آنا چاہیں تو آپ ایز اے لسنر اس میں آ کر بیٹھ سکتی ہیں. اسٹوڈینٹ تو نہیں بن سکیں گے اس لیے کہ یہ ابھی کنٹینیو کر رہا ہے پروگرام, آگے آپ اس میں ایز اے لسنر آ سکتی ہیں. ہفتے میں دو دن ہوتا ہے, ٹیوزڈے اور وینسڈے کو 11:15 سے 12:30 تک اس میں تفسیر ہوتی ہے, اور اس میں قرآن کے سلیکٹڈ پورشنز پر بات ہوتی ہے, منتخب نصاب ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہو وہ یہ فلائرز لے لیں, اور اگر آپ چاہیں تو فلائرز لے کر اس کو آگے بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.